السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، چلیے دعا پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کے سیشنز میں ہم کل تسمیہ پر بات کر رہے تھے، اور تسمیہ پر بات کرتے ہوئے ہم نے بسم اللہ کی امپورٹنس کو سمجھا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا ہر کام سے پہلے کیسے اس کے اندر برکت، اخلاص اور قبولیت کی دعا لے کر آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. کل ایک بات ہم کر رہے تھے کہ آپ زیادہ تر یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام غلط کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو اتفاق سے کل ہی میں ایک لیکچر سن رہی تھی، اس لیکچر میں ایک شیخ تھے، عرب شیخ تھے، وہ بتا رہے تھے، انہوں نے مثال بتائی کہ ان کا ایک شاگرد تھا جس کو سگریٹ پینے کی بہت عادت تھی. تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیے شیخ، یا کوئی دعا سکھائیے جس کی وجہ سے میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہر دفعہ جس وقت سگریٹ اپنے پیک میں سے باہر نکالا کرو اور ہاتھ میں پکڑا کرو، پینے کی نیت سے تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو. تو اسٹوڈینٹ جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں؟ تو انہوں نے کہا exactly میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تم واپس اپنے پیک میں اس کو رکھ دو گے، تم نہیں پیو گے، ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے. تو ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. مثال کے طور پہ موبائل فون کا پکڑنا گناہ تو نہیں ہے، غلط کام تو نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ موبائل فون ہاتھ میں پکڑنے سے ہم ولنریبل ضرور ہو جاتے ہیں. کہ کس وقت آپ مثال کے طور پہ کوئی لیکچر سننے کے لیے یوٹیوب کا ایپ کھولتی ہیں، اور کبھی کبھی سائٹ پر کوئی نہ کوئی ایسا ایڈ آ جاتا ہے، یا کوئی آپ کو اکثر معلوم ہوگا کہ وہ آپ کا ڈیمانڈیڈ لیکچر چلنے سے پہلے کچھ سیکنڈ کا ایک ایڈ لگاتے ہیں، جس کو کچھ سیکنڈ کے بعد وہ کہتے ہیں یو کین اسکپ، لیکن وہ چند سیکنڈ تو آپ کو دیکھنا ہی پڑتا ہے، بعض اوقات بالکل نامناسب بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو آپ اگر مثال کے طور پر اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے بسم اللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو امید یہی ہے کہ ہم اس موبائل کو پکڑ کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہماری نظر نہیں بھٹکے گی، ہم کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے، ہم کوئی غلط چیز نہیں سنیں گے. تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم غلط کام سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کلمہ اسی لیے سکھایا ہے تاکہ یہ زندگیوں کے اندر برکت لے کر آ جائے. اب ہم بسم اللہ پر بات کر رہے تھے، اور ہم نے اللہ کے نام کے میننگز دیکھے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نام کے کئی میننگز جو ہیں وہ اسکالرز بتاتے ہیں، اور آپ کو کہا تھا کہ آپ کے سامنے پانچ رکھے جا رہے ہیں، آپ ان پانچ کو ذہن میں رکھیے اور ان پانچ کو ان کے ایسنس میں کسی حد تک یاد رکھیں. جیسے مثال کے طور پر ایک ہم نے اللہ کا نام، اس کا معنی دیکھا تھا والیہا سے، کہ وہ جس کے بارے میں سوچ کر آپ امیزڈ ہو جائیں. اسی طرح والیہا کے اندر دوسرا مفہوم یہ آتا ہے کہ وہ جس کے نہ ہونے سے آپ زندگی میں لاسٹ فیل کریں. تیسرا آپ نے دیکھا تھا الہا سے، یعنی وہ جس کی پروٹیکشن میں آیا جائے. الہا کا مفہوم یہ بھی آتا ہے جس کو آپ کو بتایا تھا کہ اسمد کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی مخلوقات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہستی الہا یعنی اللہ کے ایک مفہوم میں آتی ہے. چوتھا میننگ ہم نے دیکھا تھا الہا یلیہو کے، کہ وہ ہستی جس کے ساتھ جڑ کر آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں. اور پانچواں مفہوم جس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ زیادہ تر کنسنسز ہے، صحابہ کا اجتہاد ہے، مفسرون کا خیال ہے، میجورٹی اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرتی ہے، کہ اللہ کا سب سے زیادہ یاد رکھنے والا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وہ جو کہ سپر پرفیکٹ ہستی ہے، اور وہ جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. الہا یلیہو سے کس کے مقابلے میں؟ ابدا یعبدو کے. تو یہ آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی تھیں بسم اللہ میں. اب جب ہم بسم اللہ میں آگے چلتے ہیں تو اس میں آگے آتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو اور نام اس کلمے کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں. اللہ کے ساتھ دو اور ناموں کو رکھا گیا ہے, اللہ جو کہ اللہ کا پرائمری نام ہے. اس نام کے ساتھ سکالرز کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی, سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ جب اللہ کہہ دیا تھا تو مزید دو ناموں کو مینشن کرنے کی کیا حکمت تھی. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو, آٹومیٹیکلی آپ اللہ کو اس کام میں شامل کر رہے ہیں, تو پھر یہ اللہ کے دو ناموں کی کیا حکمت تھی. اس کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 99 میں سے یہ دو نام سلیکٹ کیا. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کیوں اللہ نے دو نام الگ سے سلیکٹ کیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بہت سمپل سی مثال دیتی ہوں, مطلب ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال. آپ بریانی کھاتے ہیں, سب شوق سے کھاتے ہیں نا بریانی, کم لوگ ہوتے ہیں جو بریانی شوق سے نہیں کھاتے اور بریانی دیکھ کے ان کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں. اور بعض ہمارے گھر میں بالکل ڈسکرپنسی چلتی ہے, میری دو بیٹے ہیں, دو میں سے ایک کو بریانی بہت پسند ہے, آپ کو ناشتے میں بھی کھلا دیں, سحری میں بھی کھلا دیں, دوپہر میں بھی کھلا دیں اور رات میں بھی کھلا دیں, اور دوسری بیٹی بریانی دیکھ کے اس کو لگتا ہے اس کی بھوکی ختم ہو جاتی ہے. تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو بہرحال اب جیسے بریانی پکتی ہے, سب کو پتا ہے بریانی جو ہے وہ میجر دو کمبینیشن سے بنتی ہے, یا اس میں گوشت ہوگا اور چاول ہوں گے, اور گوشت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے, بیف بھی ہو سکتا ہے اور چکن بھی ہو سکتا ہے. آپ کا اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا کہ یہ بریانی پکی ہے, آپ کہتے ہیں چکن بریانی پکی ہے, آپ کہتے ہیں چکن اینڈ رائس, بیف اینڈ رائس, بریانی کافی ہے نا. پھر بھی ہم چکن اینڈ رائس, بیف اینڈ رائس کہہ کے اس کو الگ سے کیوں کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب چکن کو الگ سے بتاتے ہیں تو آپ چکن پر ایمفسس کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے؟ اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے تسمیہ سے, میں نے صرف آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ ذرا تسمیہ کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام کافی تھا, ہم نے کل کہا تھا کہ اللہ کے سارے نام اسی ایک مین نام میں سے ڈیرائیو ہوئے ہیں, یہی کہا تھا نا. اب اللہ نے اپنے وہ چند نام جو مخلوقات میں سے انسانوں کو سکھائے, اس میں سے دو نام یہاں اسپیسیفائی کیے, اور جو دو نام یہاں اسپیسیفائی کیے اس کا مطلب ہے ان پر اللہ تعالی خاص ایمفسس کرانا چاہ رہا ہے لفظ اللہ کے بعد. سمجھ آئیے بات؟ اللہ تعالی آٹومیٹیکلی تمام ناموں میں سے الرحمن اور الرحیم پر زیادہ فوکس کرانا چاہ رہے ہیں, ورنہ اللہ میں یہ ساری صفات موجود تھیں, لیکن الگ سے الرحمن الرحیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اب ذرا ان پر خاص فوکس کرے. ہم جنرلی یہ جو الرحمن اور الرحیم کا نام ہے اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, جیسے آپ نے قرآن کا روٹ ورڈ دیکھا ہے قاف را حمزہ, صحیح؟ اسی طرح سے رحمان اور رحیم کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم. ایک ہی روٹ ورڈ سے اللہ کے دو نام آئے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ایک ہی روٹ ورڈ سے دو ناموں کو مینشن کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف روٹ ورڈ کے دو الگ الگ نام یہاں مینشن نہیں کیے؟ آپ کو پتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی الرحمن الرحیم ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اگلی آیت کیا آتی ہے؟ الرحمن الرحیم. تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم الرحمن الرحیم پر یہاں بات کریں یا وہاں بات کریں. یہاں صرف بیسک ہم بات کر لیں گے, اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آگے جا کر بات کریں. بیسک میں صرف آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ناموں میں سے یہ دو نام یہاں کیوں سلیکٹ کیے. جب ہم رحمان کا لفظ سنتے ہیں یا رحیم کا لفظ سنتے ہیں, ہمارے ذہن میں سب سے پہلا کلوزسٹ ٹو اردو کیا مفہوم آتا ہے؟ رحمت کا. ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر رحمہ شامل ہے, اللہ کا مرسی شامل ہے. یہ جو راہ میم ہے اس میں صرف رحمت نہیں ہوتی, ایسی رحمت اس کے اندر ہوتی ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے, آپ کو فائدہ پہنچائے. مثال کے طور پر بارش آسمان سے برستی ہے, اور بارش تو ایک ہی جیسی ساری زمین پر برستی ہے, لیکن کون سی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے؟ جو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے. مثال کے طور پر صحرا میں بھی بارش برس رہی ہے اور ایک کھیت پر بھی بارش برس رہی ہے, زیادہ فائدہ صحرا کو ہوگا یا کھیت کو ہوگا؟ کھیت کو ہوگا نا, اس لیے کہ اس کے اوپر محنت کر لی گئی ہے. اسی طرح سے یہ جو روح میم میں مفہوم آتا ہے مرسی کا, رحمت کا, اس میں ڈیفینیٹ فائدے کا اینگل بھی آتا ہے. وہ رحمت, وہ مرسی جو آپ کو فائدہ دے. جب آپ الرحمن الرحیم کہیں, آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی ایسی نیچر ہے جو آپ کو فائدہ ضرور بالضرور دے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں بسم اللہ شدید العقاب نہیں کہا, اللہ کے نام کے ساتھ جو سخت سزا دینے والا ہے, یہ نہیں کہا. ہم اپنے آس پاس جو ماحول دیکھتے ہیں, ہم اپنے آس پاس جو اسلام کا ایک
کانسیپٹ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حرام ہے, الکوہل حرام ہے, زنا حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں نا. ہمیں یہ کتنی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا بھی حرام ہے, یہ کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا؟ بہت کم بتایا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس تسمیہ کے اندر مینشن کی ہے, اپنے دو نام لا کر, الرحمن اور الرحیم, کہ بندہ کبھی بھی چاہے وہ سمندر کے برابر بھی گناہگار ہو, اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا, توبہ کی توفیق ڈال دی, اللہ کی طرف پلٹنا ڈال دیا, اب وہ کبھی بھی نا امید نہ ہو, اللہ کی طرف جیسا بھی ہے دیر اینڈ دین پلٹے. یاد رکھیں اللہ سے نا امیدی جو ہے وہ حرام یا کفر ہونے کی کیٹیگری میں آتی ہے. سورہ زمر میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے کہ ہم غلطی کرتے ہیں, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, پھر غلطی کرتے ہیں, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, تو خیال آتا ہے اللہ کہے گا مذاق بنایا ہوا ہے معافی کا یا توبہ کا, خیال آتا ہے نا. کوئی بات نہیں, آپ جس وقت معافی مانگیں اس وقت آپ کا دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو, اس وقت آپ کو سچا ریگریٹ ہو, اس وقت آپ کا سچا پرومس ہو اللہ کے ساتھ کہ ہاں اللہ میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گی, اللہ آپ کا وہ ریگریٹ دیکھتا ہے, اللہ آپ کی اس وقت کی ندامت کو کاؤنٹ کر لیتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم میں بتائی ہے. سچی توبہ انسان جب کرتا ہے اللہ غفور اور رحیم بن کر اس کی طرف پلٹتا ہے, رحمان اور رحیم بن کر اس کی طرف پلٹتا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا. اب جو باقی تفصیل الرحمن اور الرحیم کی ہے وہ ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے اندر جب یہ آیت کے طور پر آئے گا اس پہ بات کر لیں گے. اب الحمدللہ سورہ فاتحہ آپ سب کو آتی ہے, سورہ فاتحہ آپ نے بچپن سے الحمدللہ سیکھی ہے. سورہ فاتحہ کو اسکالرز پونڈ آف نالج کہتے ہیں, علم کا تالاب قرآن کے اندر, اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی کئی اینگل سے بہت ہی یونیک صورت ہے. بہت سے اینگلز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر, بہت سے ٹاپکس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر امبیڈڈ رکھے ہیں. سورہ فاتحہ کو اسکالرز بنیاد بھی قرآن کی کہتے ہیں. ابھی ہم آگے سورہ فاتحہ کے نام دیکھیں گے تو آپ کو اس میں پتا چل جائے گا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے. جتنی مضبوط آپ کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے اتنی مضبوط آپ کی اس کے اوپر بلڈنگ یا عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ قرآن کا بیسک ہے, جب آپ بیسک کو سمجھ جائیں گی تو باقی قرآن سے آپ کے لیے نصیحت لینا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے, ان کا ایک کوٹیشن ہے جس کو میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک آیت پر تفکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ میں پوری رات نفلی عبادت کرتا رہوں. حضرت ابو ذر غفاری بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز رہنے والے صحابی تھے. امام حسن البصری کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام حسن البصری یہ وہ اسکالر ہیں اسلام کی ہسٹری کے جو چاروں اماموں سے پہلے گزرے ہیں, یعنی جو بیسک آپ کے چار امام آئے ان سب سے یہ پہلے گزرے ہیں. بصرہ کے مفتی تھے. ان کا بھی ایک کوٹیشن ملتا ہے غور و فکر کے اوپر, کہتے ہیں تفکروا ساعۃ خیرا, ایک لمحے کا, ایک گھڑی کا, جس کو بعض دفعہ ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے تفکروا ساعۃ خیرا, ایک گھنٹے کا تفکر کافی ہے, خیرا بہتر ہے, من عباد السنا, ایک سال کی عبادت کے مقابلے میں. یعنی اس لیے کہ جو چیز آپ تفکر کر کے حاصل کر لیں گے امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی, آپ کے مائنڈ سیٹ میں آ جائے گی, آپ کے ساتھ ویوٹ کر جائے گی, آپ کے ساتھ گند جائے گی, آپ اس کو اپنی زندگی میں کیری کریں گے. اسی طرح سے امام شافعی کا قول آتا ہے, امام شافعی نے کہا طلب العلم افضل من النافلہ, علم کا حاصل کرنا نفلی نماز کے اوپر, نوافل کے اوپر زیادہ پریفرنس رکھتا ہے. اس لیے کہ علم حاصل کر کے آپ اپنے اندر اللہ کی معرفت کو ریوائیو کریں گی. علم حاصل کر کے نہ صرف آپ خود بہتر راستے پر چل سکتی ہیں, آپ اپنے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں کو بہتر راستے پر چلا سکتی ہیں. تو انہی اپنے اسکالرز کی, اپنے علماء کی, اپنے سلف صالحین کی سنت کو پورا کرتے ہوئے, ان کے طریقے کو پورا کرتے ہوئے ہم سورہ فاتحہ کے اوپر جو ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے اور ہمارے دین کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم سب مختلف گھروں سے آئے ہیں، ہمارے مختلف بیک گراؤنڈز ہیں، ہمارا مختلف لائف سٹائل ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ٹائم سکیڈول سب کا الگ الگ ہے، لیکن کس چیز نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے؟ قرآن نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے. جیسے ہمارا علم کامن ہے، اسی طرح سے آپ یہ بھی محسوس کرتی ہوں گی جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں اور ایک محفل میں آ کر بیٹھتی ہیں. ایک ہوتا ہے یوٹیوب پر لیکچر سن لینا، ایک ہوتا ہے واٹس ایپ پر لیکچر سن لینا، ایک ہوتا ہے کوئی کتاب پڑھ لینا، اس سے بھی علم آتا ہے. لیکن جب آپ پرسنلی کہیں کسی محفل میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں تو نہ صرف آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ سنرجی بھی ابزارب کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس لوگوں کے اندر ہوتی ہے. آپ کو بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مسائل زندگی میں آپ کے ہیں ایسے اور لوگوں کے بھی ہیں، صرف آپ نہیں ہیں جن کے لیے بعض چیزیں بہت مشکل ہوئی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس امت کے جنرلی آج کے پرابلمز بھی کامن ہیں. اگر آپ ماں ہیں تو آپ کا ایک جنرل پرابلم کیا ہوگا؟ اولاد اور اولاد کی تربیت، یا اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. دس از اے جینوئن کامن پرابلم آج کی امت کے اندر جو ہمارے آ رہا ہے. اگر آپ یوتھ ہیں تو آپ کا کامن پرابلم کیا ہوگا؟ اگر آپ یوتھ ہیں تو آپ کا کامن پرابلم یہ ہوگا، ماں باپ اللہ نہ کرے ماں باپ ہوں، آپ کا کامن پرابلم یہ ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن آپ کو کچھ چیزیں اس طرح سیٹسفائی نہیں کر رہی کہ جو آپ اپنے عمل میں فوراً تبدیلی لے کر آ جائیں. یہ آج امت کی یوتھ کا کامن پرابلم ہے. دیکھیں ماں بن کر اگر آپ ہر دفعہ اولاد کے پرابلم سالو کرنے بیٹھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر آپ اپنے اولاد کو نہ سمجھ پائیں. یو ہیو ٹو گو ان دیئر شوز. کبھی ان کے جوتوں میں جا کر دیکھیں، ان کے جوتوں میں جا کے دیکھنے کا مطلب ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ ان کے اس وقت کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ چیز ان کے دل میں اتر جائے. کوشش تو آپ نے کرنی ہے نا. تو ہمارے پرابلمز بھی ایک جیسے ہیں، ہمارا علم بھی الحمدللہ ایک جیسا ہے. یاد رکھیں ہمارا سولوشن کیسا ہوگا، ہمیں اپنے سولوشنز کہاں سے ملیں گے؟ چاہے ماں ہو یا اولاد ہو، دونوں کے سولوشنز کہاں ہیں؟ دونوں کے سولوشنز قرآن میں. اسی لیے کیا دونوں کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے یا ماں کا بیٹھنا کافی ہوگا؟ ماں کا بیٹھنا کافی نہیں ہوگا، دونوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے. اولاد کو بھی بٹھائیے اور خود بھی بیٹھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے لیے یہ کتاب کیسے فائدہ دے سکتی ہے. قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نصیحت ریمائنڈر کس کو فائدہ دیتی ہے؟ مومن کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں تھوڑا سا ایمان جمع کرنے والے ہو جائیں. اللہ کرے کہ اللہ کی معرفت ہمارے ایمان کو بلند کر دے تاکہ ہم اس قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں. جس کا سورہ فاتحہ سے کنیکشن اچھا ہوگا، انشاءاللہ اس کا وقت کے ساتھ ساتھ قرآن سے کنیکشن بھی اچھا ہو جائے گا. ہم بار بار اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا اور یہاں آنے کا مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور یہ کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جب ایمان اور نفاق آمنے سامنے اعمال کی شکل میں مجسم ہو جائے گا، نظر آنے لگ جائے گا، تو ہمارا یہ رمضان کا عمل ہمیں اپنے نیک پلڑے میں نظر آئے، ہمیں یہ قبول عمل ہوتا ہوا نظر آئے. اللہ اس کو ہمارے جنت میں جانے کی حجت بنا دے. سکالرز کہتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کی دو کنڈیشنز ہیں. ایک کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. القلب متوجہ الی اللہ، دل کیسا ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو. کبھی کبھی ہم قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ بہت سی الگ چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے 2:30 پر کلاس شروع کی، آپ نے 2:30 سے 2:35 تک تو پانچ جملے سن لیے، اس کے بعد 3 بجے آپ کا ذہن جاگا، او اچھا آپ کوئی بات بتا رہی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ذہن گھومتا رہتا ہے، ذہن آپ کا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو طریقے بتائے گئے کہ آپ اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو عمل کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہے، یا ایک طریقہ یا کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی انسان کی طرف نہیں، کسی پردے کی طرف نہیں، کسی صوفے کی طرف نہیں، کسی کرسی کی طرف نہیں، کسی پھول کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. دوسرا، عمل کی قبولیت کی کنڈیشن جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ عمل سنت کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق جس گیدرنگ میں جائیں دعا کر کے جائیں کہ اللہ یہ ایسی گیدرنگ ہو جہاں سنت کے مطابق علم دیا جاتا ہے، سنت کی ہی تعلیمات کی روشنی میں علم دیا جاتا ہے، اپنی من پسند باتیں نہیں کی جاتی. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ساتھ ہماری نیتوں کو خالص رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورہ فاتحہ کو سمجھنا اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا آسان بنا دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کا نام آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ان کے مطابق جو سورہ فاتحہ ہے وہ قرآن کا سائیڈ میپ ہے یا زپ فولڈر ہے. اگر آپ اس کی عربک فریز کو اردو میں ترجمہ کریں تو یوں سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کا زپ فولڈر ہے. زپ فولڈر یعنی کہ اس کے اندر سارے وہ مضامین آ گئے ہیں جو آگے قرآن میں بیان کیے جاتے ہیں. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 360 کتابیں نازل کی. ان 360 کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا 3 آسمانی کتابوں میں، یعنی تورات، زبور اور انجیل میں، اور ان 3 کو اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا قرآن کے اندر. پھر قرآن کو سمرائز کیا اللہ تعالیٰ نے المفصل کے اندر. آپ کو معلوم ہے قرآن کے ایک پورشن کو المفصل کہتے ہیں؟ معلوم ہے کون سا پورشن ہے وہ؟ سورہ حجرات سے شروع ہوتا ہے، سورہ ناس تک جاتا ہے. وہ پورشن جو سورہ حجرات سے مصحف میں شروع ہوگا اور سورہ ناس تک جائے گا اس کو المفصل کہتے ہیں. تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 360 کتابوں کو سمرائز کیا تورات، زبور اور انجیل 3 میں، ان 3 کتابوں کو سمرائز کیا قرآن میں، قرآن کو سمرائز کیا المفصل میں، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک کے پورشن میں. پھر المفصل کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا سورہ فاتحہ کے اندر، اور سورہ فاتحہ کو سمرائز کیا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے اندر. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی آپ کو کیا یہ امام حسن البصری کا کوٹ بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی بھی تعلیمات بھیجیں ان سب کا ایکسٹریکٹ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر چھپا ہوا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی اور کتنی ڈیپتھ ہے اس ایک آیت کے اندر، کہ تمام تعلیمات کا کرکس اس کے اندر موجود ہے. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض قرار دیا ہے. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو انسان بیئر منیمم پر صرف فرائض بھی پڑھتا ہے تو دن میں کم سے کم 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. امام السیوطی بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلامک ہسٹری میں، اور ان کی بہت مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. اس کے اندر انہوں نے سورہ فاتحہ کے 25 مختلف نام جو ہیں وہ لسٹ آؤٹ کیے ہیں، کہ سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 نام ہیں. اب میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے، جو میں چاہوں گی کہ آپ سورہ فاتحہ کے یہ 4 نام سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں. آؤٹ آف 25 کتاب کا امام السیوطی، ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. یہ جو 25 نام ہیں امام السیوطی نے بتائے، ان میں سے ہم 4 پر فوکس کریں گے سورہ فاتحہ کے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نام میں آپ کو اور بتا دوں گی، اس لیے کہ ہم کامنلی سنتے رہتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اتنے نام کیوں ملتے ہیں؟ عربوں کی یہ عادت تھی یہ کہہ لیں، یا عربوں کا شوق تھا یہ کہہ لیں، جو چیز عربوں کو پسند ہوتی تھی اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے. آپ کا بچہ آپ کو بہت لاڈ آتا ہے تو اس کا نام تو ایک ہوتا ہے نا، جب آپ کو بہت ہی محبت آتی ہے تو آپ ایک اور پیار سے نام بولتی ہیں، اور محبت آتی ہے تو آپ اور محبت سے نام بولتی ہیں، اور محبت آتی ہے تو آپ اور محبت سے نام بولتی ہیں. اب اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کے شوہر نے آپ کے بہت سے نام رکھے ہوئے ہوں، ڈپینڈ اپون ان کی محبت کا لیول اس وقت کیا ہے، صحیح؟ تو عرب کے اندر بھی یہ ذوق موجود تھا کہ جو چیز ان کو بہت پسند ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھ لیا کرتے تھے. جیسے گھوڑے ان کو بہت پسند تھے تو گھوڑوں کو کئی ناموں سے پکارا کرتے تھے. تلوار ان کو بہت پسند تھی، جنگجو قوم تھی نا، بہت لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے تھے، تو تلوار کے کئی نام ان کے اندر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. شیر کے لیے، لائن کے لیے کئی نام آپ کو عربی زبان میں ملتے ہیں۔ تو یہ عربوں کی ایک خاص کوالٹی تھی کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اب اسی طرح سے جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بھی آپ کو کئی نام ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا نام جو ہمارے لیے بہت کامن ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرسکرائب کیا گیا ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ کا نام الفاتحہ۔ الفاتحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرسکرائب کیا گیا ہے، اور یہ نام آپ کو چاروں سنن کی کتابوں میں ملتا ہے۔ چاروں سنن کی کتابیں کون سی ہیں؟ سنن کی کتابیں کس کو کہتے ہیں؟ سنن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے سنن ابن ماجہ؟ سنن کس کو کہتے ہیں؟ سنن جس کے اندر لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز آ جائیں۔ ٹھیک، چاروں سنن کا مطلب ہے، ایک ہے سنن ابن ماجہ، سنن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی۔ ان چاروں کے اندر یہ روایت آپ کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَم يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، جو کتاب کی فاتحہ نہیں پڑھتا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کا نام یہاں پر پرسکرائبڈ کیا۔ یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے۔ صحیح، اس حدیث سے اصول یہ نکالا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے۔ اب میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور میں آپ کے سامنے دوبارہ سے عربی میں حدیث پڑھ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یاد کرنے کا لفظ اس کے اندر کہاں آیا ہے۔ من لم، من کا مطلب ہے جو کوئی، لم نہیں، یقرأ، یقرأ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف را حمزہ، قرأ۔ من لم یقرأ، جو کوئی اس کی، یقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا، جو کوئی اس کو نہیں پڑھتا، بفاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کی فاتحہ کو جو کوئی نہیں پڑھتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پڑھنے کا ذکر، پڑھنے کا لفظ تو اس میں آیا، یاد کرنے کا لفظ آیا نہیں؟ آیا نا۔ ہم ابھی تک، جب تک ہم نے، جتنی کلاسز ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، اس میں ہم قاف را حمزہ کا مطلب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹو ریسائٹ، پڑھنا، تلاوت کرنا۔ لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس حدیث سے یہ اصول ڈیرائیو کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ ڈیرائیو کیا جاتا ہے کہ اینشینٹ عربک کے اندر، پرانی عربی زبان کے اندر، جب یقرأ کے الفاظ آتے تھے، اس میں آٹومیٹیکلی یحفظو کا ایلیمنٹ موجود ہوتا تھا۔ یحفظو حافا غوث ہے، حفظ کرنا۔ اب مثال کے طور پہ آپ اور میں آج اگر اس حدیث کا ترجمہ کریں گے اور ہم کسی کتاب میں اس کی شرح میں، اس کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے، ہم کہیں گے لو اسکالر نے غلطی کر دی، یا تو مطلب تھا کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی علم ہمارا کم ہے یا کافی ہے؟ ابھی ہمارا علم بہت کم ہے۔ ابھی آپ کو بتایا اینشینٹ عربک کے اندر جب یقرأ کے لفظ کو استعمال کیا جاتا تھا، اس میں آٹومیٹیکلی میمورائزیشن کا، یحفظو کا ایلیمنٹ موجود ہوتا تھا۔ عربی زبان اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، عربی زبان کو آج آپ تین ڈفرینٹ طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ عربی زبان ہے جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں یا عمان جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر عربز بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو عام زبان آج کل بولی جاتی ہے، سمجھ لیں، چلے ہم تین طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ اسپوکن عربک، ایک تو اسپوکن عربک ہے جو آج مڈل ایسٹ کی یا سعودی عرب کی یا سارے ان کنٹریز کی جن کے اندر عربک لینگویج ایز اے نیشنل لینگویج ہے، وہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو آج زبان بولی جاتی ہے، یہ بغیر کسی رولز اور ریگولیشن کے بولی جاتی ہے۔ ایون عربک گرامر کے سنٹیکس کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر آپ یہاں سے کتاب میں عربی گرامر کی لینگویج سے سیکھ کر جائیں گی اور آپ کہیں گی اب میں جا کے سعودی عرب میں عربی فرفر بولوں گی، آپ بول نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر اب عربی زبان بہت زیادہ بدل چکی ہے۔ تو جو اسپوکن عربک ہے، اس کو آپ کہہ سکتی ہیں یہ ٹوسٹڈ لینگویج ہو گئی ہے، سلینگ لینگویج ہو گئی ہے۔ جیسے آپ میں سے جن خواتین کی اردو بہت اچھی ہے، آپ کو آج کے بچے جب اردو بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں تو آپ کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، آپ کو اپنے کانوں پر خود اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہمارے بچے انگریزی میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں کیا کہتے تھے, ہم نے لپسٹک لگائی, ہم یہی کہتے تھے نا. ہمارے بچے کیا کہتے ہیں, ہم نے لپسٹک پہنی, اس لیے کہ وہ انگریزی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لپسٹک پہنتے نہیں, ہم کپڑے پہنتے ہیں. بیٹے سے بچے سے کہیں گے, بیٹا ہم کپڑے پہنتے ہیں, لپسٹک نہیں پہنتے. نہیں نہیں, آپ نے غلط کہا ہے, ہم نے لپسٹک پہنی. یہ ہمارے بچوں نے اردو کا حال کیا ہے نا, اسی طرح سے عربی زبان کا بھی حال ہوا ہے. ہر زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آس پاس سے اس کے اندر بہت سے ڈائلیکٹس مل جاتے ہیں, بہت سے اس کے اندر جو ہیں وہ مکسچر بن جاتے ہیں, تو وہ پیور لینگویج نہیں رہتی. تو جو آج بھی عربی زبان مختلف ممالک میں بولی جاتی ہے, وہ اسپوکن عربک آج ٹوسٹڈ ہے, میوٹیلیٹڈ ہے. جو دوسرا آپ کو عربک لینگویج کا لیول آج مل سکتا ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پراپر عربک. پراپر عربک کے سینس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ عربی زبان ایسے بولی جاتی ہے کہ جس میں سنٹیکس کا خیال رکھا جاتا ہے, یعنی گرامر کا, رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ آپ کو آج چند ان چینلز پر سننے کو ملتی ہے جو عربک چینلز ہیں. جیسے ان میں سے ایک بہت مشہور الجزیرہ ہے. الجزیرہ میں کافی حد تک صاف پراپر عربی زبان آج بھی بولی جاتی ہے, جس کو فصحیٰ کہتے ہیں. صاف ستھری عربی زبان بولی جاتی ہے. آپ کے اور میرے بچپن میں جو اردو کی خبریں آتی تھیں, وہ بہت ہی ایک سلیقے اور طریقے کے ساتھ بولی جاتی پڑھی جاتی تھیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ اماں کہتی تھیں کہ بیٹا اگر اردو اچھی کرنی ہے تو خبر نامہ لگا لو, تو تمہاری اردو اچھی ہو جائے گی, اردو پڑھنی تمہیں اچھی آ جائے گی. اب آج کل کے زمانے میں جو خبر پڑھی جاتی ہے, جو نیوز آتی ہیں, کیا آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت اچھی اردو زبان بولی جاتی ہے؟ بہت سلانگ اردو زبان آج استعمال ہوتی ہے. تو یہ بھی ٹوسٹڈ زبان اردو کی آج بن گئی ہے. آپ کو اگر پراپر عربک زبان کہیں سننی ہے, تو وہ آپ کو مثال کے طور پہ الجزیرہ چینل پر سننے کو مل جائے گی, جس میں فصحیٰ عربی زبان آتی ہے. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے اینشینٹ عربک کی. یہ اینشینٹ عربک وہ عربی زبان ہے جو اس وقت بولی جاتی تھی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. یہ عربی زبان آج دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی, صحیح؟ آج یہ والی عربی زبان, اس کے ایکسپریشنز, اس کے محاورے, اس کے انداز, اس کے سٹیٹمنٹس کا انداز, اس کے پیرابلز کا انداز, اس کی مثال دینے کا انداز, یہ والا انداز آپ کو آج دنیا میں کہیں پر بھی امپلیمنٹیٹڈ نہیں نظر آتا, جس کو آپ اینشینٹ عربک کہتے ہیں. یہ اس وقت کا انداز ہے جو عرب اس وقت بولا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. قرآن نے اسی انداز کو ایڈاپٹ کیا ہے, قرآن نے اسی انداز کے ایکسپریشنز استعمال کیے ہیں, قرآن نے اسی انداز کے محاورے استعمال کیے ہیں. کیا قرآن میں محاورے ہیں؟ جی ہاں, قرآن میں محاورے ہیں. کیسے پتا چلے گا قرآن میں محاورے؟ قرآن میں ایک دعا آتی ہے سورہ فرقان کی, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آتا ہے یہ قرۃ اعین جو آتا ہے, کولنس آف دا آئیز, یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں محاورہ ہے اور کہاں ان کو الگ الگ ٹریٹ کیا جائے گا؟ علم حاصل کرنے سے. قرآن کے اندر تقریباً 435 ڈفرنٹ محاورے آتے ہیں, اور یہ اسکالرس اس کے لیے کتابوں پر کتابیں لکھ چکے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اسٹڈیز دنیاوی کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے ریوائول کے لیے بھی, اس قرآن کے علم کے ریوائول کے لیے بھی وقت نکالیں, اس کو بھی اہمیت دیں, اس کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کریں, اس کو بھی اہمیت دیں, اس کو بھی اپنی زندگیوں میں شامل کریں. تو جو آپ کو اینشینٹ عربک ملتی ہے, یہ وہ زبان تھی جو بہت کمپلیکس تھی, بہت زیادہ رچ وکیبلری رکھنے والی تھی. اور اس کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ زبان تھی, انٹریکیٹ زبان تھی, جس انداز میں عرب بولا کرتے تھے. یہ 1400 سال پہلے موجود تھی, آج کہیں پر یہ موجود نہیں ہے. آج جو لوگ قرآن پڑھ کے یا احادیث پڑھ کے اس کے اندر سے غلطی نکالتے ہیں, ابھی جو میں نے آپ کو تین کیٹیگریز بنائی بتائی ہیں عربی زبان کی, اسپوکن, پراپر, اینشینٹ, صحیح, جو آج قرآن پڑھ کے یا احادیث پڑھ کے اس میں سے غلطی نکالتے ہیں, یا آج وہ احادیث کے اندر سے نیا مفہوم ڈیرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے, غلطی بھی اس لیے نکالتے ہیں اور حدیث کا نیا مفہوم بھی اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ پراپر لینگویج کی بیسس پر قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے ہیں. پراپر درمیان والا تھا، فصحیح لینگویج جس میں رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن پراپر لینگویج پر نہیں آیا. قرآن کس لینگویج پر آیا ہے؟ اینشینٹ لینگویج پر آیا ہے. اسی لیے آج اگر کوئی حدیث کا نیا مفہوم نکالتا ہے اور کہتا ہے میں سنٹیکس کے مطابق بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں، یا جتنے بھی اسکالرز گزرے ان سب نے اپنی کم علمی کی وجہ سے نعوذ باللہ غلط بات ہم تک پہنچائی، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، وہ ایک نئی بات دین میں کر رہا ہے. یاد رکھیں یہ بات، آپ کا اور میرا ذہن کھلنا بہت ضروری ہے قرآن کی سمجھ کے لیے اور احادیث کی سمجھ کے لیے. جس نے بھی اس کو ایکسپلین کرنا ہے، جس نے بھی اس پر رائے دینی ہے، اس کو اینشینٹ لینگویج کے اصول اور قواعد سیکھنے پڑیں گے. اسی لیے آپ کو کچھ دن پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ قرآن کے اوپر جس نے اپنی رائے دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفسرون کا رائے دینے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، نہیں. سرٹن سٹینڈرڈ ہے تفسیر کرنے کا، اس سٹینڈرڈ سے جو گزر کر آئے گا وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. سرٹن سبجیکٹس ہیں جس کو پڑھنا ہوتا ہے، وہ سبجیکٹس پڑھنے کے بعد اینشینٹ لینگویج پر کمانڈ لینے کے بعد انسان قرآن کی آیت کو خود جو ہے وہ باقی سارے کام کی روشنی میں نیا مفہوم دے کر سمجھا سکتا ہے. بیس لائن رسول اللہ ہوں گے، صحابہ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نیا اینگل بتا دیا جائے. تو یہ جو غلطی آج پکڑی جاتی ہے وہ صرف اس لیے پکڑی جاتی ہے کہ وہ علم کی کمی ہے اور وہ قرآن کی زبان پر پراپر عربی کو اپلائی کرتے ہیں. قرآن ایٹ دا ہائٹ آف ایلوکوینس آیا ہے، اسی لیے آپ میں سے جنہوں نے گرامر کبھی پڑھی ہوگی یا پڑھتے ہیں، آپ کو خود محسوس ہوتا ہوگا کہ قرآن کے اندر گرامر کے رولز خود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن اپنی ایلوکوینس کی ہائٹ پر ہے. قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ کلاسیکل لینگویج پر آیا ہے، لٹریچر کی ہائٹ پر آیا ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے؟ زبان ایوالو کیسے ہوتی ہے؟ زبان آسمان سے اتر کے آتی ہے؟ عربز کو، ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے یا قرآن نازل ہوتے وقت جو عرب زبان بولا کرتے تھے اسی کو قرآن نے استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے تو ان کے پاس یہ زبان قرآن کی شکل میں نہیں موجود تھی، اور عربز میں تو کئی سال تک کوئی نبی نہیں آیا. تو زبان ایوالو کیسے ہوتی ہے؟ زبان ایوالو ہوتی ہے جو اس ایریا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہی سے. کتنا اسٹرانگ وہ اپنی زبان کے رولس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اتنا ہی ان کی زبان پیور رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان میں تھے وہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، نہ ان کے پاس مونیومنٹس تھے، نہ ان کے پاس بہت ہی ہسٹوریکل سٹرکچرز تھے، نہ ان کے پاس بلڈنگز تھیں، نہ ان کے پاس فارمنگ فیسلٹیز تھیں، نہ اس وقت ان کے پاس تیل نکلا تھا. تو سب سے زیادہ یوز لیس قوم باقی دنیا کو نظر آتی تھی، جن کے پاس کوئی خاص چیز، نہ نیچرل ریسورسز تھے. اس لیے کہ واحد نیچرل ریسورس جو آپ کو عرب کنٹری کے اندر عرب پیننسولا پر ملتا ہے وہ آئل ہے وہاں کا. اس وقت تو وہاں سے آئل وغیرہ کچھ نہیں نکلا تھا. تو یہ جب وجہ تھی، یہ جیوگرافیکل پوزیشن جو عربز کی تھی، اس نے ان کی زبان کو پیور کیا. آپ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو جس دور میں یہ عربز تھے ان کے ایک طرف جو تھی بڑی امپائر پرشین کی تھی اور ایک طرف رومن امپائر تھی. اور جتنی بھی بڑی بڑی امپائرز ہوتی ہیں ان کا رول ہوتا ہے کہ اپنے بیک یارڈز کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. جیسے وہ کانسیپٹ ہے نا دنیا کا، جس کے پاس اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملینئر بنایا ہے، آپ بلینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اصول ہے دنیا کا. تو جو جتنی بڑی امپائر ہوتی ہے وہ اتنا اپنے بیک یارڈ کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ نہ پرشین امپائر نے اور نہ رومن امپائر نے کبھی بھی عرب کنٹریز کو انویٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ انہوں نے سوچا ہوگا کہ نہ یہاں نیچرل ریسورسز ہیں، نہ یہاں کوئی بہت بڑے مونیومنٹل سٹرکچرز ہیں، نہ یہاں پر جو ہے کوئی فارمنگ فیسلٹیز ہیں، نہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرے. تو ہم اپنے سولجرز کو باربیکیو ہونے کے لیے صحرا میں کیوں بھیج دیں مثال کے طور پہ؟ تو کبھی بھی اس قوم کے اوپر کسی نے آ کر حکمرانی نہیں کی. یعنی عرب وہ قوم تھی جو کبھی غلام نہیں بنے. یاد رکھیں، یہ قوم کبھی غلام نہیں بنے. اور جب یہ قوم غلام نہیں بنی تو یہ آئسولیٹڈ رہے اپنے آس پاس سے. اور جو علاقہ جتنا آئسولیٹڈ رہتا ہے آس پاس کے امپیکٹ سے، اتنا ان کی زبان پیور ہو جاتی ہے. یہ وجہ تھی ان کی زبان پیور ہونے کی. نمبر ایک، نہ تو یہ کبھی کسی کی غلامی میں رہے. نمبر ٹو، ان کا آس پاس کی دنیا سے امپیکٹ ہی نہیں ہوا. انٹریکشن ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کو آئسولیشن ملی، اس آئسولیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان جو تھی وہ بہت ہی اچھی ہو گئی. اور یہ سلیو مینٹیلٹی کا نہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم 60 سال سے اوپر ہو گئے ہماری آزادی کو پاکستانیوں کی، اس کے باوجود ہم سلیو مینٹیلٹی کا اثر اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو غلامانہ ذہنیت کی حامل قومیں ہوتی ہیں وہ کم ہی اپنے آقاؤں سے مروب ہوئے بغیر رہ سکتی ہیں. دے لک دا بوٹ دیٹ کک دیم. اور ہم آج بھی اس کی مثال بنے ہوئے ہیں. جب آپ سلیو مینٹیلٹی میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے آقا سے امپریس ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. آج بھی ہمیں کون سے لائف سٹائلز پسند ہیں ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمیں کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمیں کس طرح کا کلچر پسند ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں کون سی رسومات دل سے لگا کے رکھنے کا دل چاہتا ہے ہم سب اس سے واقف ہیں. آج سے 10 سال پہلے آپ میں سے جتنی خواتین کی شادی 15 سال پہلے ہوئی تھی آپ کو معلوم تھا برائڈل شاور کیا ہوتا ہے؟ آج ایک ایک بچی کو معلوم ہے کہ برائڈل شاور کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم کلچر اپنے اندر اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. اور کلچر بھی ہم کس کا اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ جب کلچر عرب کا اڈاپٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں، جب کلچر اسلام کا اڈاپٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو عرب کلچر ہے، اسلام تھوڑی ہے. اور جب غلامانہ ذہنیت رکھتے ہوئے ہم اپنے اوپر موجود فرسٹ ورلڈ کو دیکھتے ہیں، ان کے کلچر کو ہم فوراً اپنے اندر پینیٹریٹ کر لیتے ہیں، تب ہم کیوں نہیں کہتے یہ تو یہودیوں کا کلچر ہے، یہ تو کرسچنز کا کلچر ہے؟ کیوں نہیں کہتے اس وقت؟ ایمان کی کمی ہے. دل میں اللہ نہیں ہے، زبان پر اللہ ہے. دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. سمپل. ہم نے اپنے دلوں کی زینت قرآن کو نہیں بنایا، ہم نے اپنے دلوں کی زینت دنیا کو بنایا ہوا ہے. ہم نے چھوٹے فائدے کے لیے بڑا نقصان کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں پھر بھی ہم غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. کون ہے ہم میں سے جو نہیں جانتا؟ پھر بھی ہمارے قدم غلط کاموں کی طرف اٹھتے ہیں نا، ایمان کی کمزوری ہے. تو عربز کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈیپینڈنٹ رکھا، اور ان کی انڈیپینڈنس جو تھی وہ ان کو ان کی آئسولیشن کی وجہ سے ملی. اور جس طرح ہر ملک کی کوئی نہ کوئی نیشنل پرائیڈ ہوتی ہے، جیسے کسی ملک کی نیشنل پرائیڈ اس کی انڈسٹری ہوتی ہے، کسی ملک کی نیشنل پرائیڈ اس کی کوئی گیم ہو سکتی ہے، کسی ملک کی نیشنل پرائیڈ جو ہے وہ اس کا ایگریکلچر ہو سکتا ہے. آج کے دور میں اس 21ویں صدی میں قوموں کی نیشنل پرائیڈ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، پاور. کون سی والی پاور؟ نیوکلیئر پاور. شاباش. آج کی نیشنل پرائیڈ اس 21st century کے اندر نیوکلیئر پاور ہے، جس کو نیشنل پرائیڈ سمجھا جاتا ہے. اس دور میں اگر آپ جائیں عرب کے دور میں تو وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں. اور آپ کو بتا دیا کہ ان کے پاس تو اور بھی دنیاوی لحاظ سے ریسورسز کی کمی تھی، تو ان کی نیشنل پرائیڈ کیا چیز بنی؟ ان کی زبان، ان کی لینگویج ان کی نیشنل پرائیڈ تھی. یعنی یہی ان کا جو تھا مین اثاثہ تھا، مین ایسٹ تھا، اور اس پر ہی انہوں نے فوکس کیا. اسی لیے عربز کے لیے آتا ہے کہ پوئٹری میں، بلاغہ میں کلائمیکس پر تھے. بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے فریزز میں بیان کر دیا کرتے تھے. بہترین ان کے اندر شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور شاعری کے ان کے جو مقابلے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ سیریس لیول پر ہوتے تھے. جیسے جو اگر دو قبائل اپنے اپنے طور پر مقابلے کے لیے آتے تھے اپنے اپنے شاعر لے کر، جس کا شاعر مقابلہ لوز کر جاتا تھا، یعنی جس کو شکست ہوتی تھی، پھر وہ دوسرا قبیلہ، جیتنے والا قبیلہ، نسلوں تک اس قبیلے کو ہیومیلیٹ کرتا رہتا تھا. تو ان کی بڑی سخت پرائیڈ ہوتی تھی کہ یہ ہارے نہیں. ایون یہاں تک تاریخ میں آتا ہے، اگر آپ عربک سویلائزیشن کو پڑھیں، کہ بعض دفعہ جب کوئی شاعر اپنے قبیلے کو جتانے میں ناکام ہو جایا کرتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا. اتنا زیادہ ان کو اپنی زبان کے اوپر جو تھا وہ غرور تھا کہ ہم کبھی ہار ہی نہیں سکتے، ہم کبھی نیچے ہو ہی نہیں سکتے، کسی قیمت پر ان کو ہار قبول نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو شاعری تھی یہ ان کے اندر عام تھی، اور پڑھنا لکھنا ان میں بہت کم تھا. پڑھ لیتے تھے، لکھا نہیں کرتے تھے. اسی لیے عربز کے لیے آتا ہے کہ یہ لکھتے نہیں تھے زیادہ تر، تو کیسے چیزوں کو یاد کرتے تھے؟ حافظے میں ریٹین کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں جس وقت موبائل فونز نہیں آئے تھے، کبھی ایسا دور تھا کہ موبائل فونز نہیں تھے؟ بالکل تھا. آپ تو لگتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. جب موبائل فونز نہیں تھے، آج سے 15 سال پہلے چلے جائیں، موبائل فونز کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا 15 سال پہلے. سب کے پاس ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی تھی نا، سب کے نام اس میں لکھے ہوتے تھے نمبر سمیت. اور کبھی ہر وقت تو ٹیلی فون ڈائریکٹری پاس نہیں ہوتی تھی. آپ کو اپنے موٹے موٹے رشتے داروں سے موٹے موٹے میں فزیکلی نہیں کہہ رہی، مطلب کلوز ریلیشنز جو ہوتے تھے، ہاں، آپ کے چاچا، ماما، تایا، میجر، آپ کے جو کزنز، کلوز کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں، آپ کو ان کے نمبر یاد ہوتے تھے کہ نہیں یاد ہوتے تھے؟ آج آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کے شوہر کے پاس 2 موبائل فونز ہیں تو آپ کو آپ کے شوہر کا 1 موبائل فون کا نمبر یاد ہی نہ ہو، اور کیا پتا آپ کو دونوں یاد نہ ہو. این ممکن ہے. گھر میں آپ کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، آپ کو کبھی بچوں کے نمبر یاد نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو وہ نام سے سیف ہوا ہوا ہے، تو آپ نام کلک کرتے ہیں اور نمبر ڈائل ہو جاتا ہے. تو جب تک ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی، ہم میموری میں ان چیزوں کو ریٹین کرتے تھے نا. اسی طرح سے عربز کے لیے آتا ہے کہ کیونکہ لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، تو چیزوں کو یاد کرنے کا طریقہ ان کے اندر یہ تھا کہ بس اس کو سن سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، اپنے حافظے میں حفظ کیا کرتے تھے. اس لیے عربز کے لیے آتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کے نام رکھا کرتے تھے. جیسے آپ اگر کوئی پیٹ پالتے ہیں، اس کا نام رکھتی ہیں نا یا نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتی ہیں نا. اب اپنے پیٹ جانور، مثال کے طور پہ آپ نے 6-7 سال سے بلیاں پالی ہوئی ہیں، تو آپ کی ایک بلی، دوسری بلی، تیسری بلی، آپ نے سب کے نام رکھے ہوں گے، تو آپ کے بچوں کو سب کے نام یاد ہوتے ہیں. عربز بھی اپنے جو گھوڑے ہوتے تھے، ان کے پیٹ جانور ہوتے تھے، ان کے نام رکھا کرتے تھے، اور ان کو نسلوں کے گھوڑوں کے نام جو تھے وہ یاد ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی ریٹیننگ پاور بہت زیادہ ہوتی تھی. اپنے حافظے میں، اپنی میموری میں یہ سب جو تھے لکھ لیا کرتے تھے، اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. اب جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھیں گی کہ جس نے من لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جس نے فاتحہ کتاب کی حفظ نہیں کی، تو آپ کو پتا چلا کہ حفظ کا آٹومیٹک آپ کو اپیئرنس کس لفظ میں مل رہی ہے؟ یقرأ میں. یقرأ میں آٹومیٹک یہ فیلنگز ہیں کہ جو چیز پڑھی جائے گی اس کو حفظ بھی کیا جائے گا. اسی لیے سارے کلاسیکل سکالرز اس آیت، اس حدیث سے یہ اصول نکالتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تمام مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے، اور جس نے نہیں یاد کی اس کے لیے آتا ہے فَلَيْسَ مِنَّا، رسول اللہ نے فرمایا ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی، ہر جگہ پہ یہ اصول نہیں آئے گا، یہ اصول وہیں آئے گا، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو اس کو میموری میں لانے کے لیے ہی کہا گیا تھا، لیا جا سکتا ہے مفہوم سے. دیکھیں، اللہ نے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اللہ نے کس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. یہ زبان اپنے پورے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ، بلاغہ کا پورا علم آج بھی کتابوں میں انٹیکٹ ہے. اگر آپ نے عربی گرامر کو مزید سمجھا ہو کسی کو، تو عربی گرامر کو 3 طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. جیسے ایک کو کہتے ہیں علم النحف، بیسک سنٹیکس جو آتا ہے، جس کے اندر اسم کا علم آتا ہے، ناؤن سے ریلیٹڈ سارا رول اور ریگولیشن آتا ہے. علم الصرف، جس کے اندر ورب اور فیل سے متعلق ساری چیزیں آتی ہیں. علم البلاغہ، یہ جو علم البلاغہ ہے، اس میں اسم اور فیل اور اینشنٹ عربک کا کمبینیشن ہے جو پوئٹری کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موجود آج بھی ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے کتاب کی حفاظت کی، کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. اب یہ زبان کیسے محفوظ رہے گی؟ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو آگے بڑھ کر علم البلاغہ کا علم حاصل کریں، اور قرآن کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. قرآن کے کئی ڈائمینشنز ابھی تک انٹچڈ ہیں، کون آ کر ان کو ٹچ کرے گا، ان کو سمجھے گا، اور آگے سے آگے نسلوں کو بتائے گا؟ کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ میں اور آپ اور ہماری اولادیں یہ کام کریں؟ اگر چاہتے ہیں تو خوب اس رمضان میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی دین کے اس کام کے لیے سلیکٹ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا کہ سورہ فاتحہ کا یاد کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ ہر مسلمان کا کسی نہ کسی پرسنٹیج میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ضرور ہوتا ہے. چاہے کوئی ریگولر نماز پڑھنے والا نہیں بھی ہے تو بھی سورہ فاتحہ کو وہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو پڑھی جا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ ہے. تو ایک اس سورہ فاتحہ کا جو مین نام ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے الفاتحہ. الفاتحہ جس کا ترجمہ آپ یوزلی کیا سنتے ہیں, اوپننگ سورہ. الفاتحہ سورۃ الفاتحہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن. اس کو الفاتحہ کو دا اوپنر بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ فاتحہ تن جو ہے وہ فاعلہ تن کے وزن پر ہے, دا اوپنر بھی کہا جاتا ہے. یہ جو فاتحہ ہے اس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے فا تا ہا. کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف کھولنا نہیں ہوتا. مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں, چابی کیا کھولتی ہے؟ تالا کھول دیتی ہے, صحیح. اسی روٹ ورڈ سے مفتاح بھی کس روٹ ورڈ سے بنا ہے؟ فا تا اور ہا سے. فاتحہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے فا تا ہا, یعنی کہ کھولنے والی. اسکالرس کے مطابق اس کے اندر اور زیادہ ڈیپتھ ہے اس کے مفہوم کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا مفہوم ہوتا ہے وچ کین گیو یو اے وے آؤٹ, جو آپ کو باہر نکلنے کا راستہ دے دے, اے وے آؤٹ. اور اسکالرس یہ بات کیوں کہتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کہیں سٹک تھیں, فاتحہ نے آپ کو اس جگہ سے نکال دیا. آپ کسی مشکل میں پھنسی ہوئی تھیں, آپ نے فاتحہ پڑھی, فاتحہ آپ کو اس مشکل سے نکالنے والی صورت بنے گی. فاتحہ کو دا وے آؤٹ بھی کہتے ہیں. فاتحہ اس روٹ ورڈ کے اندر اٹ امپلائز آن گیونگ دا وے آؤٹ, اس کے اوپر بھی آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وکٹری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح. اذا جاء فتح اللہ, اذا جاء نصر اللہ, صحیح. اس کو سورہ فتح بھی کہتے ہیں. فتح کیا ہوتی ہے, وکٹری کیا ہوتی ہے؟ آپ دشمن کے سے سراؤنڈڈ تھے, اللہ نے آپ کو کامیاب کیا, آپ کو وکٹری دی اور آپ اس چیز میں سے نکل آئے. تو وکٹری بھی وہ ہے جو آپ کو وے آؤٹ دے دے. فاتحہ بھی وہ ہے جس سے آپ کو اپنی مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے. تو آپ کے اور میرے لیے یہ جو ہمیں روز نماز میں پڑھنی ہوتی ہے, یہ ایمان رکھیں کہ ہماری روزمرہ کی مشکلات سے نکلنے کا وے آؤٹ فاتحہ کے اندر موجود ہے. لیکن وہ کس کو محسوس ہوگا؟ جو سوچ سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا. وہ نہیں جس کو سوتے سے بھی اٹھائیں تو 100 km/h کی سپیڈ سے سورہ فاتحہ پڑھ دے. سورہ فاتحہ ہمیں اتنی اچھی آتی ہے نا, ہم آدھے سو رہے اور آدھے جاگ رہے ہوں اور آپ کو کوئی ہلا کے کہے کہ سنو سورہ فاتحہ سنانا, آپ سنا سکتی ہیں؟ آپ سنا سکتی ہیں, آپ زبردست طریقے سے سورہ فاتحہ سنائیں گے اور سپیڈ آپ کی 100 km/h ہوگی. اور ہم نمازوں میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہاں آمین کہتے ہوئے, ہاں بہت آہستہ سے آمین کہتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ تو کانسنٹریشن آپ کو 7 آیات پر کرنا چاہیے تھا. آمین تو آپ نے اگر کھینچ کے نہ بھی کہا, سمپل آمین کہہ دیا تو بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. فاتحہ وہ جو آپ کو آپ کے روزمرہ مسائل کا وے آؤٹ دے دے, آپ کو طریقہ بتا دے کہ آپ اس سے کیسے نکلیں گے. فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ باقی قرآن کو آپ کے سامنے کھول دیتی ہے. اس کے بعد آپ باقی قرآن کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ ہی کی کمنٹری, فاتحہ ہی کی ایکسپلینیشن باقی قرآن ہے. سورہ فاتحہ ہی کے مضامین کو اور الیبوریٹ کر کے قرآن کے اندر مینشن کر دیا گیا ہے. وہ سارے مضامین جن کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے انہی کی کمنٹری آپ کو باقی قرآن میں ملتی ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا انٹروڈکشن ہے. اللہ کا بھی انٹروڈکشن ہے اور اللہ کی کتاب کا بھی انٹروڈکشن ہے. آپ کوئی بک پڑھتی ہیں تو ہر آتھر کا انٹروڈکشن آپ کو اس میں ملتا ہے, اور آتھر اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ ہی اپنے اس کتاب کی میتھڈالوجی کو بیان کرتا ہے ایک دو پیراگرافس میں, اور اپنے گولز بتاتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بھی میتھڈالوجی, پرپز اور انٹروڈکشن اپنا، وہ تینوں چیزیں اس سورۃ الفاتحہ کے اندر دے دی ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ اللہ کے باقی کلام کا تعارف ہے، اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی کو سورۃ فاتحہ میں سمرائز کر دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو قرآن کا انڈیکس بھی کہا جاتا ہے، انڈیکس یعنی جس میں سارے اس کے سبجیکٹس کو لائن اپ کر دیا گیا ہے، سارے ٹاپکس اس کے اندر ایکسٹریکٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ تو ایک نام آپ نے اس کا انشاءاللہ فاتحہ یاد رکھنا ہے، اور یہ کس نے پرسکرائب کیا ہے نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح اس کا ایک اور نام، بلکہ نام اس کا نمبر ٹو اور نمبر تھری کو ہم ایک ساتھ کر لیتے ہیں، نمبر ٹو اور نمبر تھری اس کا نام ایک جیسا ہے، ایک نام ہے اس کا ام الکتاب اور ایک ہے ام القرآن۔ ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں، امی کو کہتے ہیں نا، امی کس سے بنا ہے؟ ام سے ہی امی بنا ہے۔ عربی میں امن ماں ہوتی ہے، آپ کی بایولوجیکل مدر، جو آپ کی بایولوجیکل مدر ہوگی اس کو کہیں گے امن، آپ کی ماں۔ ام الکتاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمبر ون، مصحف اس سے شروع ہوتا ہے، مصحف یعنی قرآن، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ ام الکتاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز میں ہر رکعت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ ام الکتاب اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے قرآن کا مفہوم موجود ہے، پورے قرآن کا جسٹ موجود ہے۔ ابن جابر کہتے ہیں کہ جو عرب تھے وہ ہر کمپریہنسو میٹر کو ام کہا کرتے تھے، ام صرف ماں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، عرب کیا کرتے تھے، ہر کمپریہنسو میٹر کے لیے ام کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ام ہر اس چیز کو کہتے تھے جو کسی اسپیسیفک ایریا کو کور کرے، جیسے مثال کے طور پہ عربی زبان میں یہ جو آپ کا برین ہوتا ہے، آپ کے برین کے گرد جو اسکن ہوتی ہے، کبھی بھیجا کھایا ہے؟ کس کا؟ اما ابا کا نہیں کھایا، بھیجا جس کو مغز بھی کہتے ہیں، یہ جو ہمارا برین ہوتا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو اسکن ہوتی ہے، عربی زبان میں اس کو ام الراس کہا جاتا ہے، سر کی ام، اس لیے کہ یہ اسپیسیفک ایریا کو کور کرتی ہے۔ ٹھیک، تو ابن جابر کے مطابق ہر کمپریہنسو چیز کو عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے۔ مکہ کا ایک نام قرآن میں کیا آتا ہے؟ ام القرا، مدر آف دا ولیجز۔ ام القرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مین شہر تھا جس سے باقی سارے گاؤں، باقی سارے ولیجز کنیکٹڈ تھے، ہیڈ تھا وہ پورے کے پورے اس ایریا کا۔ مکہ کو ام القرا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس پلانٹ ارتھ کو بنانے کی شروعات مکہ سے کی تھی۔ مکہ آج بھی اگر آپ کمپس میں دیکھیں تو وہ آپ کو سینٹر آف دا ارتھ میں ملتا ہے، تو ام القرا مکہ کو کہا جاتا ہے۔ ماں کو بھی آپ ام کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے مفہوم آپ کو کیا مل رہے ہیں؟ یہ سارے مفہوم آپ کو بتا رہے ہیں، ام، ایک تو آپ کو پتا چلا ام ماں سے کیا ہے، ماں آپ کا کون ہوتی ہے؟ اوریجن ہوتی ہے، تو ام کا ایک میننگ ہے اوریجن، اور ام کا ایک میننگ فاؤنڈیشن بھی آتا ہے، بنیاد بھی آتا ہے۔ آپ اپنی امی کو امی اس لیے کہتی ہیں کہ امی از یور اوریجن، اس دنیا میں آنے کا پہلا سورس آپ کی والدہ تھیں اللہ کی رحمت کے بعد۔ تو اگر آپ صرف سرفیس پر ام کا ترجمہ بتائیں گی تو سرفیس کا اسپیس کا مطلب ہوگا ماں، اور اگر آپ ڈیپتھ میں اس کا ترجمہ بتائیں گی تو اس کا مطلب ہوگا اوریجن، بنیاد کسی چیز کی، شروعات کسی چیز کی، کسی چیز کا بیسس۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا بیسس ہے، اس نے پورے قرآن کو انسرکل کیا ہوا ہے۔ ام القرآن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے پورے قرآن کو جمع کر لیا ہے۔ ام الکتاب، جسٹ آف کتاب، اور یہ ام الکتاب اور ام القرآن کی ٹرم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، ابو داؤد، مسلم اور امام احمد میں یہ حدیث آتی ہے، جس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا جس نماز میں ام القرآن نہ پڑھی جائے وہ میوٹیلیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ ویلڈ نہیں ہے نماز جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ سنن نسائی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقرأ احد منكم اذا جحرت بالقراءة الا بام القران. رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی ام القرآن کے علاوہ جو ہے وہ تلاوت قرأت جو ہے وہ نماز میں نہ کرے. آپ کو معلوم ہے نا کہ دو طرح کی نمازیں جماعت میں پڑھی جاتی ہیں، سری اور جاہری. سری جن کو خاموشی سے امام پڑھتے ہیں، اور جاہری جن کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. سری نماز کون کون سی ہوتی ہے؟ ظہر اور عصر کی. اور جاہری کون سی ہوتی ہے؟ مغرب، عشاء اور فجر، جس میں امام جو ہیں وہ بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اب اس میں اکثر لوگوں کو سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ جب ہم جاہری نماز میں امام کی قرأت سن رہے ہوں تو اس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. دیکھیں، اس میں دونوں اوپینینز موجود ہیں. ایک اوپینین یہ کہتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو آپ بھی ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیے. ایک بعض جگہوں پر، پاکستان میں میرا نہیں خیال ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر مساجد میں جاہری نماز میں امام قرأت کے بعد سورہ فاتحہ کی چند لمحوں کا گیپ دیتے ہیں اپنی آگے قرآن کی تلاوت سے پہلے. وہ جو چند لمحوں کا گیپ دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو مقتدی ہیں وہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پاکستان میں اس کا ٹرینڈ میرا خیال ہے نہیں ہے، میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا ایسا سننے کا. ایک اوپینین یہ ہے کہ جب امام بھی پڑھ رہا ہو تو آپ بھی پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو جو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو بھی پڑھنی ہے، وہ اس حدیث کو فالو کرتا ہے. ایک اوپینین یہ کہتا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو امام مان لیا تو وہ آپ کا ریپرزینٹیٹو ہے، وہ آپ کے بہاف پر پڑھ رہا ہے. اور وہ اس کی دلیل میں سورہ آراف کی آیت لے کر آتے ہیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو. صحیح، آپ کے سامنے میں نے دونوں اوپینین رکھ دیے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے آپ کس اوپینین کو فالو کرتے ہیں. آپ کو کل بتایا تھا کہ سارے اسکول آف تھاٹس ویلڈ ہیں. سمپل طریقہ کیا ہے؟ آسان سی بات ہے، بظاہر سننے میں شاید کسی کو آڈ لگے لیکن یہ بھی اسکالرز ہی کی بتائی ہوئی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ اصول یہ رکھیں کہ جو سری نماز ہوتی ہے، یعنی جس میں خاموشی سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز نہیں آتی، آپ کو قرآن کی قرأت کی آواز نہیں آتی، آپ سورہ فاتحہ اس میں اپنی پڑھیے. صحیح ہے، اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ امام کون سی اس میں آیات تلاوت کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اور جب جاہری نماز ہو تو امام پڑھ رہا ہے آپ خاموشی سے سنیے. اس کے علاوہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جب امام پڑھ رہے ہوں جاہری میں، دونوں چوائسز آپ کے پاس ہیں. کبھی کبھی آج کل جیسے اگر آپ میں سے کچھ لوگ مسجد جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اتنی تھکن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کیٹیگری میں چلے جائیں کہ آپ خاموشی سے سن رہے ہیں جب امام پڑھ رہا ہے. کوئی اس میں لڑائی نہیں، کوئی اس میں جھگڑا نہیں، کوئی اس میں غلط اور ٹھیک کا معاملہ نہیں ہے. جب آپ کا دل کرے، مثال کے طور پہ آپ 20 رکعت کہیں پڑھ رہی ہیں، آپ نے 10 رکعت تک تو سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھی، اس کے بعد آپ تھک گئیں، اب آپ کا منہ ہلانے کا دل نہیں کر رہا، بڑی مشکل سے رکوع کی تسبیح ادا ہو رہی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ میں خاموش رہیے. جب آمین کہیں آپ آمین کہہ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی سورہ فاتحہ کاؤنٹ ہو جائے گی. دین بہت آسان ہے، اور یاد رکھیں یہ جو دین کے اندر ڈفرینسز ہمیں ملتے ہیں، یہ ہمیں بھاڑنے کے لیے نہیں ملتے، یہ ہمیں جوڑنے کے لیے ملتے ہیں، یہ ہمیں اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے ملتے ہیں. یہ دین کی اور خوبصورتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی اس کو خوبصورتی لگے گی جو نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھے گا. جس کا ارادہ ہی غلط ہوگا وہ کہے گا یہ کوئی دین ہے؟ کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں، کچھ مولوی کچھ کہتے ہیں. اس کو کھلے دل کے ساتھ سمجھیں، یہ اس دین کی وسعت ہے. انسان ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن ایک ہی لیول آف ایمان کا نہیں ہوتا. ہم خود اس بات کو کئی دفعہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ آپ کا اور میرا ایمان روز ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کی اور میری دن کی 5 نمازیں سب کی سب ایک پیٹرن پر، ایک خشوع پر، ایک فوکس پر، ایک ہیوملٹی کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، الگ الگ لیول ہوتا ہے. تو جہاں وسعت ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے حنفی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مالکی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے شافعی بن جائیں، تھوڑی دیر کے لیے حنبلی بن جائیں، نتھنگ رانگ ان اٹ. ہم لوگوں نے چیزوں کو بہت مشکل بنا لیا ہے. زندگی کو آسان کریں اور ہر لمحہ جو بھی کریں شریعت کے دائرے میں کریں، اللہ سے جڑنے کے لیے کریں. جب آپ کی نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ خود بخود جڑنے والوں میں بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ام الکتاب جو ہے یہ بھی نام جو ہیں یہ دو دلوائے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے بات کی کہ اس میں دین کے بیسکس موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے لیے سکالرز کہتے ہیں کہ یہ ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر آٹومیٹیکلی اللہ کی عبادت کا ڈیکلریشن ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی اکنالجمنٹ ہے، اللہ کے نام آئے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ رب، مالک مالک یوم الدین، تو اللہ کی اس کے اندر حمد ہے، اللہ کی اس کے اندر جو ہے اکنالجمنٹ ہے اور آخرت کا کانسیپٹ اس کے اندر ہے۔ مالک یوم الدین آپ کو اور مجھے کیا یاد دلاتا ہے؟ اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین آپ کو اور مجھے کیا یاد دلاتا ہے؟ اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، یعنی توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر مل گئی ہیں۔ ان تینوں کو سورہ فاتحہ میں اکٹھا کیا گیا ہے اور توحید، رسالت اور آخرت یہی دین کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب یا ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کو ملا دیا گیا ہے، انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کو ملا دیا گیا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ کے دین کے بیسس دو چیزوں پر ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب دی، کیا سکھانے کے لیے؟ علم سکھانے کے لیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب دی طریقہ زندگی سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے۔ یہ کیا ہے آپ کا؟ انٹرنل نالج، صحیح؟ اس کتاب کا علم حاصل کرنا انٹرنل نالج۔ کیا یہ کافی ہے؟ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ جب آپ اس علم کے مطابق عمل کریں گی تو آپ اللہ کی کمانڈ ایکسٹرنلی پوری کر رہی ہیں۔ تو انٹرنل نالج اور ایکسٹرنل کمانڈ کا بہترین لنک آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی علم اور عمل کا بہترین کمبینیشن۔ اور سورہ فاتحہ کا یہ کمبینیشن آپ کو اس ایک آیت میں ملتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جسٹ اس کے اندر ہے۔ وہ کون سی آیت ابھی آپ کو بتائی تھی امام حسن البصری کے مطابق؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت اللہ کی جو ہے وہ ورشپ ہو گئی۔ ورشپ کیسے ہوتی ہے؟ انٹرنلی ہوتی ہے، ایکسٹرنلی ہوتی ہے؟ آپ نماز دل سے پڑھ سکتی ہیں؟ آپ روزہ دل کا رکھ سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری نظریں بہت پاک ہیں، نظر کا پردہ ہے۔ کیا نظر کا پردہ کافی ہے یا کچھ ایکسٹرنل پروٹوکول کی ضرورت ہے؟ آپ کیا میرے دل نے حج کر لیا کافی ہے؟ ہاں میرے دل نے زکات دے دی کافی ہے؟ نہیں، عبادت ایکسٹرنل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ عبادت جب خاص طور پہ آپ عبادت کو ایز اے پلر آف اسلام لیں گے، اسلام کی بنیاد پانچ پلرز پر رکھی گئی ہے نا، ہم بچپن سے وہ حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد پانچ پلرز پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، و اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکات کا ادا کرنا، و حج و صوم رمضان حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ بیسک پانچ عبادات ہیں جو آپ کو بہرحال ایکسٹرنلی کرنی ہی ہوتی ہیں۔ تو عبادت ایکسٹرنل ہے۔ جب آپ کہتی ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، دل میں بھی یقیناً آپ اللہ ہی کو بڑا جانتی ہیں، لیکن اس بندگی کے اظہار کو آپ فزیکلی بھی شو کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کو لوگوں کو بہرحال کسی نہ کسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ واش روم میں جا کے کلی کرتے کرتے پانی پی لیں، وہ تو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال روزہ رکھتی ہیں۔ زکوٰۃ آپ کسی کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، تو آپ کا زکوٰۃ دینا ایکسٹرنل ہے، پتہ چل گیا کسی کو کہ آپ نے زکوٰۃ دی۔ حج آپ دنیا کے سامنے کرتے ہیں، ملین لوگوں کے سامنے حج کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نماز آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، صحیح؟ تو ایاک نعبد از ایکسٹرنل عبادت۔ ایاک نستعین کیا ہے؟ توکل علی اللہ. یہ ایکسٹرنل ہے کہ انٹرنل ہے؟ یہ انٹرنل ہے. یہ ہے کنیکشن آپ کے ایکسٹرنل اور انٹرنل کا. آپ کو انٹرنلی بھی مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے, اور ایکسٹرنلی بھی مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے. آپ کا حال حلیہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے, آپ کا لائف سٹائل مسلمانوں والا ہونا چاہیے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا ہونا چاہیے, آپ کی زندگی میں اللہ پرائیورٹی پر نظر آنا چاہیے. ایک مال کے اندر چار لڑکیاں گھوم رہی ہیں, ان میں سے ایک بدھسٹ ہے, ایک ہندو ہے, ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے. آج آپ کو ان چاروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. کیا میں اپنے اللہ کو جواب دے سکوں گی؟ وہ تین جو بھی اللہ کو جواب دیں, میں کیا جواب دوں گی اگر میں بھی ان کے ساتھ چوتھی بن کر اسی حال حلیے میں گھوم پھر رہی ہوں جس حال حلیے میں وہ گھوم پھر رہی ہیں؟ میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے میری؟ میں نے جھوٹ بولا تھا جب میں نے کہا تھا جائے نماز پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر. میں نے جھوٹ بولا تھا جب میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. میں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا, میں نے اپنے نفس کو بت بنا لیا, میں نے اپنے نفس کو آئیڈل بنا لیا. تلاش کریں اپنے دلوں کے اندر ان بتوں کو جن بتوں نے آپ کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا ہے, جن بتوں نے آپ کو ایکسٹرنلی اللہ سے جڑنے سے روکا ہوا ہے. ہم ذکر بھی کر لیتے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, ہم عبادات بھی کر لیتے ہیں, حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں. رمضانوں میں آپ دیکھیں ٹھٹ کے ٹھٹ مسلمان عمرے پر پہنچ رہے ہیں. ابھی حج شروع ہوگا کچھ ہی مہینوں کے اندر, اور آپ دیکھیے گا کہ ملینز آف مسلمان حج کریں گے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ان ایکسٹرنل عبادات کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنل ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ اور کیوں ہم اپنے آپ کو بیئر منیمم پہ رکھتے ہیں؟ یہ پانچ پلر بیئر منیمم ہیں, بیئر منیمم. کبھی پڑھی ہے سورۃ العصر سوچ سمجھ کے؟ سورۃ العصر کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے چھوٹی سورت, ہم سب سے زیادہ سے زیادہ رکعت میں پڑھتے ہیں. رمضانوں میں شاید نہ پڑھتے ہوں, ورنہ عام گیارہ مہینوں میں تو سب سے اچھی لگتی ہے ہمیں, اس لیے کہ ہم تین سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں نا, اس لیے پسند ہے ہمیں. ہمیں تو اسی لیے پسند ہے, سچ بولنے والے بنے نا, ہمیں تو اس لیے پسند ہے کہ ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور ہماری زبان پر فلو کرتی ہے. لیکن سورۃ الاسد جس کو پروفاؤنڈ سورت کہا جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے, اس لیے کہ اس نے الٹیمیٹ سالویشن کا آپ کو کرائیٹیریا بتا دیا ہے. آپ کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ یہ چار کام نہ کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین, نمبر ون, آمنو. آمنو کر کے رک گئے, فل اسٹاپ, نہیں. وعملوا الصالحات, فل اسٹاپ, نہیں. کیا آتا ہے آگے؟ وتواصوا بالحق, فل اسٹاپ, نہیں. وتواصوا بالصبر, خود اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی, ایمان ڈیولپ کیا, علم حاصل کیا, اس علم کو عمل صالح میں کنورٹ کیا, عمل کرنا شروع کیا. اس کے بعد وتواصوا بالحق, آپ نے آس پاس کے سرکل میں اس علم کی لوگوں کو پہچان دی, ان تک کنوے کیا. اور جب آپ لوگوں میں کنوے کرتے ہیں, فرینڈز میں کنوے کرتے ہیں, تو بیک لیش آتا ہے, ریزسٹنس آتی ہے. آپ کو بہت سخت اس وقت مخالفت فیس کرنا پڑتی ہے. پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ وتواصوا بالصبر, صبر کرنا ہوتا ہے. یہ چار کام کریں گے تو ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں, ورنہ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان خسارے میں ہے. یہ چار کام کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں. اگر تو اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا پر ایک آیت, وعملوا الصالحات پر دوسری آیت, وتواصوا بالحق پر تیسری آیت, وتواصوا بالصبر پر چوتھی آیت لگا دیتے, تو اسکالرز کہتے ہیں کہ گنجائش تھی کہ شاید ان چاروں میں سے کوئی کام کر لیا جائے تو نجات ہو جائے گی. ایک ہی آیت میں, ایک ہی فلو میں, اور ان کے درمیان میں تجوید کے اینگل سے کوئی وقف نہیں آتا, اس کو رکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ چاروں کام ہوں گے تو آخرت کی نجات ہو سکتی ہے. تو صرف, نہ صرف ایکسٹرنل عبادات کافی ہیں, نہ صرف انٹرنل علم کافی ہے, ان دونوں کا کمبینیشن درکار ہے. ان دونوں کو زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایاک نستعین جو ہے, یہ ہمارا توکل جو ہے, یہ اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. یعنی عبادت ایکسٹرنل ہے, اور اللہ سے مدد مانگنا, استعانہ جو ہے, یہ انٹرنل ہے. اسی آیت نے علم اور عمل کو کمبائن کر دیا ہے. فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں اس میں اللہ کے بہت اسٹرانگ نام آئے ہیں. ایک سب سے پرائمری نام اللہ کا کون سا ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ اللہ کے دو اور نام جن کو بہت زیادہ اسٹرانگ نام کہا جاتا ہے, ان میں سے ایک ہے الرب, رب العالمین آیا ہے, اور دوسرا ہے الرحمن. یہ تینوں نام جو ہیں یہ اللہ کے بالکل شروع کے ناموں میں ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. یعنی ان تینوں ناموں کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ نالج کا اوشن موجود ہے. اتنے پروفاؤنڈ اللہ کے یہ نام ہیں. گو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دو اور اپنے نام مینشن کیے ہیں, اللہ, رب اور رحمان کے علاوہ دو اور نام آئے ہیں, رحیم اور مالک, مالک یوم الدین جو آیا ہے. تو ام الکتاب اس کو ان وجوہات سے بھی کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ اس کو ام الکتاب کہنے کی جو اسکالرز بتاتے ہیں, اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انسان بنائے, ٹوٹل ہیومینٹی, یہ تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہے, اور اللہ نے وہ تینوں کیٹیگریز سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں. ٹوٹل انسانیت تین طرح کی ہوتی ہے, اور ان تینوں کیٹیگریز کو اس سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے. پہلی کیٹیگری ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا. دوسری کیٹیگری ہے غیر المغضوب, یعنی مغضوب علیہم قومیں. تیسری کیٹیگری ہے ضالین کی, یعنی وہ جو گمراہ ہوئے. یہ تینوں کیٹیگریز سورہ فاتحہ کے اندر اکٹھی کی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے اس علم پر عمل کیا, اس لیے انعام یافتہ ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, مغضوب علیہم قومیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کے پاس علم نہیں تھا, انہوں نے بغیر علم کے عمل کی کوشش کی, تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. یہ تینوں اقسام انسانیت کی اس سورہ فاتحہ کے اندر سمرائز کر دی گئی ہیں, اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. اس کو ام الکتاب اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر عبادت کے تین بیسک ایموشنز موجود ہیں, اللہ سے جڑنے کے تین ایموشنز اس کے اندر موجود ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ سے جڑنے کا ایموشن محبت کا, لو, جس کو کہتے ہیں حب عربی میں, حب. آپ عربی زبان کو کبھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ سب کو موقع دے کہ آپ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے وقت نکال سکیں, آپ جتنا عربی زبان کو سیکھیں گے اتنا آپ کو قرآن کی ڈیپتھ محسوس ہوگی. حب ہوتا ہے ہا کی پیش کے ساتھ, حب کہتے ہیں نا, کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو. ہا کی زبر کے ساتھ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ حب. حب کیا ہوتا ہے؟ دانا. ہا کی زیر کے ساتھ ہو ہب تو کیا ہوگا؟ ہبا. کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ کو. وہی دو الفاظ ہیں ہا اور با, صرف زبر زیر اور پیش آگے پیچھے ہونے سے اس کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے, صحیح. تو تین ایموشن اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ سے اٹیچ ہونے کے لیے ضروری ہیں, اور وہ تینوں ایموشنز اس ام الکتاب میں آئے ہیں. پہلا ہے حب, یعنی کہ محبت, لو. دوسرا ہے ہوپ, امید, عربی میں کہتے ہیں رجا. اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کے نام بھی رکھتے ہیں رجا. رجا الگ ہے, رجا الگ ہے, رجا ہے امید. تیسرا ایموشن ہے عربی زبان میں جو آتا ہے خوف کا, فیئر. یہ تین ایموشنز اللہ کے ساتھ مومن کے رہتے ہیں, محبت, امید, خوف. یہ تینوں ایموشنز اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. اور فاتحہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین, آپ اس کی تعریف کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی, تو آپ تعریف کس کی کرتے ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کے اندر کیا ہے؟ محبت ہے, حب ہے. الرحمن الرحیم اس میں کیا ہے؟ رحمت, امید. بالکل, الرحمن الرحیم میں امید ہے. مالک یوم الدین اس میں خوف ہے, میں جو آج کر رہی ہوں میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں, اللہ مجھ سے سوال کرے گا, میں ایسے نہیں چھوڑ دی جاؤں گی, روز محشر مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا. تو یہ تینوں ایلیمنٹ, حب, رجا اور خوف, یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں. تینوں ایموشنز اس پر موجود ہیں. ام الکتاب اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آیات میں توحید موجود ہے. توحید کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کا لفظ آپ کو ملتا ہے سمپل, آپ کہیں گے oneness of اللہ, ایک اللہ پر ایمان رکھنا, monotheism جس کو آپ کہتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھنا, اس کی آپ کو پرفیکشن سورہ فاتحہ میں ملتی ہے. جیسے اللہ پر ایمان تو اور مذاہب کے لوگ بھی رکھتے ہیں, ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو پرانی ancient civilizations کے اندر بھی اللہ کو ماننے کا کانسیپٹ ان کے scripts میں ملتا ہے. اللہ کو مانتے ہیں, ایک اعلیٰ ہستی کو تو ہندو بھی مانتے ہیں, ایک سب سے بڑا جو گاڈ ہے اس کو تو بدھسٹ بھی مانتے ہیں, لیکن جو مسلمانوں کا مونوتھیزم ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور مسلمانوں کا مونوتھیزم کیوں سب سے مختلف ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو مونوتھیزم ہے اس میں نمبر ون ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پرفیکٹ ہے. اسی لیے آپ کہتی ہیں الحمدللہ, شکر بھی اللہ کا اور تعریف بھی اللہ کی. ہمارا مونوتھیزم کیوں پرفیکٹ ہے؟ ہم ججمنٹل ہو کے یہ بات نہیں کرتے کہ ہاں مسلمان بچے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کیوں ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ صرف ہم ہی جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں باقی سارے گمراہ ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جس کو سیدھے راستے پر آنا ہے وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے. ہمارا مونوتھیزم کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے. کس طرح سے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کامل ہے, الحمدللہ کے اندر یہ چیز موجود ہے, اللہ کی ہم پراپر معرفت رکھتے ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں اللہ نہ صرف میرا خالق ہے, اللہ میرا مالک بھی ہے, رب العالمین. کریئٹر گاڈ کو تو آج بہت سے مذاہب مانتے ہیں, بہت سے انٹلیکچوئلس کریئٹر گاڈ کو مانتے ہیں, آنر گاڈ کو بہت کم لوگ مانتے ہیں. جب آنر گاڈ کو مانتے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس خود بخود آ جاتا ہے. تو ہماری مونوتھیزم کیوں سب سے یونیک ہے؟ نمبر ون ہم کہتے ہیں اللہ پرفیکٹ ہے ہر خامی سے, ہر ویکنس سے, اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا مالک بھی ہے, آج بھی مجھے اسی طرح سے نرش کر رہا ہے جیسے اس نے میری کریشن کے پہلے دن مجھے نرش کیا, رب العالمین بھی ہے. تیسرا, ہم اس کو خالق اور مالک مانتے ہیں اسی لیے ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد, ہمارا توکل صرف اس کے ساتھ ہے, وایاک نستعین. اپنے کانسیپٹ درست کرنے کے لیے کیا یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ کافی ہیں نا. تو اپنی زندگیوں میں کبھی بھی جس طرح اللہ نے آپ کو اس مرتبہ توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ روز نکل کے آ رہی ہیں, اس قرآن کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد, اس قرآن کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد اپنے آپ کو قرآن سے ڈیٹیچ مت کیجیے گا, اپنے آپ کو اس طاقت سے ڈیٹیچ مت کیجیے گا جو طاقت آپ کو قرآن سننے سے مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ ارادہ کریں گے اللہ آپ کو انشاءاللہ خود بخود توفیق دے گا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی توحید, مسلمانوں کا مونوتھیزم یونیک ہے باقی مذاہب کے ڈفرینٹ کانسیپٹ سے. اللہ پرفیکٹ ہے الحمدللہ, اللہ خالق ہونے کے ساتھ میرا مالک ہے رب العالمین, اللہ خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور صرف اس کی عبادت کی جائے, اس لیے ہمارا پورا توکل اس کے اوپر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑنا ہے. یہ کچھ ریزنز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں جو اسکالرز ام القرآن اور ام الکتاب کے ریفرنس سے دیتے ہیں. ہم نے ٹوٹل کتنے نام سورہ فاتحہ کے سمجھنے, کتنے سمجھنے ہیں؟ میں نے کتنے بتانے ہیں؟ چار بتانے. کتنے بتا دیے؟ تین. چلیں تھوڑے تھوڑے جاگ گئے آپ لوگ. اچھا ایک کام کریں, جاگنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے, جب مجھے کوئی سویا ہوا نظر آئے گا تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ ایک کام کریں, سب اپنے رائٹ ہینڈ پر دیکھیں, کون بیٹھا ہے؟ اچھا آپ لیفٹ پر دیکھیے. جانتی ہیں آپ ان کو؟ نہیں جانتی. تھوڑا سا گردن موو کرنے سے ذہن کھلا. اچھا آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے ذرا مسکرائیں. اوہو اچھا, اوہو ہاں یہ غلط ہو گیا, صحیح ہے. ایک دوسرے کو دیکھیے جو ابھی آپ کے برابر میں بیٹھی ہیں اور دیکھ کر مسکرائیے. آپ کو پتا ہے یہ مسکراہٹ کنٹیجیس ہوتی ہے, کبھی محسوس کیا آپ نے؟ آپ مسکرائیں, سامنے والا دیکھ کے مسکرا دیتا ہے. اب باہر جا کے مت مسکرانا شروع کر دیجیے. پتا چلا روزے میں آپ سب کو مسکرانے کا موقع دیتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. ہاں اور پھر اس کے بعد کہے گا کہ عائشہ نے کہا تھا مسکرانا کنٹیجیس ہے, اور مسکرانا آپ کے نروس کو ایک دم سے ڈراپ کر دیتا ہے اگر ٹینس ہو رہے ہوں. کبھی آپ نے یہ فیل کیا؟ آپ روتے ہوئے کو ہنسائیں, اس کے فیشل ایکسپریشن کتنے پیارے ہو جاتے ہیں ایک دم سے. جب آپ کو بہت رونا آ رہا ہو, سب چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بہت رونا آ رہا ہو, ان کے سامنے آئینہ رکھ دیا کریں, ایک دم سے مسکرا دیتے ہیں. کبھی آپ نے کیا یہ؟ میں نے کر کے دیکھا ہے. روتے ہوئے بچے کے سامنے آئینہ لے جائیں, بچہ مسکرانا شروع کر دے گا, اس لیے کہ بےچارے کو اپنی شکل اتنی خوفناک لگتی ہے کہ مسکرا دیتا ہے. تو بہرحال سورہ فاتحہ کے چار نام ہم نے سمجھنے ہیں, اس میں سے تین میں نے آپ کو الحمدللہ بتا دیے ہیں. چوتھا نام سورہ فاتحہ کا جس کو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں, وہ قرآن کے اندر آتا ہے اور وہ ہے سبع المثانی. مثانی نہیں, سا سے کہتے ہیں نا اردو میں سے, اس کو عربی میں کہتے ہیں سا. کیا کہتے ہیں؟ سا. اور سا کیسے بولتے ہیں؟ آپ کی یہ زبان کی جو ٹپ ہوتی ہے یہ سامنے والے کو تھوڑی سی نظر آتی ہے, شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی بھی, اس لیے کہ اکثر خواتین بہت ہیسیٹینٹ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک کلچر ہے نا, ایک کلچر, اللہ کرے ہم یہ کلچر توڑنے والے بنے, جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ قرآن ہے یا قرآن ہے؟ آپ جتنا دیکھیں, جو جتنا ایلیٹ کلاس کا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا یہ قرآن ہے, کہتے ہیں یہ قرآن ہے. یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن ہے. آپ نے کبھی لوگوں کو سلام کرتے ہوئے سنا ہے؟ آپ کو بڑی ویریشن ملے گی. سلام کیسے لوگ کرتے ہیں؟ بعض لوگ سلام کرتے ہیں السلام علیکم, تو پیچھے والا مڑ کے دیکھتے ہیں لگتا ہے کسی مدرسے سے آئے ہیں. السلام علیکم. یہ سلام نہیں ہوتا, السلام علیکم پورا کہنا چاہیے. اور بعض دفعہ خواتین کچھ بھی نہیں کہتی پھر بھی سلام کا جواب دے دیتی ہیں. کیسے؟ سر بھی نہیں ہلاتی, بس آنکھیں. ایسا نہ کریں. جو آپ کو آپ کے دین نے سکھایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کیوں امبیرسمنٹ ہوتی ہے؟ سچی بتائیں, دل سے بتائیں, اگر کبھی ہم نے یہ کام کیے ہیں تو حقیقت ہے کہ اندر امبیرسمنٹ تھی کہ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے, ملانی کہیں گے, لوگ کہیں گے کسی مدرسے سے پڑھ کر آئی ہیں. حالانکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو اور مجھے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ماں میں یہ امبیرسمنٹ ہوگی تو بتائیں پھر اولاد امبیرسمنٹ کے کس لیول پر ہوگی؟ اسے اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے اگر ماں امبیرسڈ ہے. اور اگر ماں کو اللہ نے توفیق دے دی اور ماں کو سمجھ آ گئی اور اولاد کو ابھی سمجھ نہیں آئی, گیو دیم ٹائم, ان کو ٹائم دے آہستہ آہستہ. آپ نے بھی اوور نائٹ, آپ کو خواب نہیں آیا تھا السلام علیکم نہیں کہتے, السلام علیکم نہیں کہتے, السلام علیکم کہتے ہیں, آپ نے بھی کسی کو سنا ہے, آپ کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے, آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ دعا سلامتی کی اسی وقت ہوگی جب آپ کہیں گے السلام علیکم. تو آپ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے بھی ایفرٹ کریں, جیسے آپ نے اپنے اوپر ایفرٹ کیا ہے, قربانی دی ہے, نکلی ہیں, سنا ہے, پڑھا ہے, جانا ہے, اللہ سے دعا کی ہے. اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کریں. رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کا دین کے لیے دل کھول دے. یہ دین پر عمل کرتے ہوئے ایمبیرس فیل نہ کریں, یہ دین کے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں, بلکہ یہ اس کو اپنی پرائیڈ بنائیں, یہ فخر کے ساتھ اس کو استعمال کریں. جو جتنے بڑے سکول سے پڑھتا ہے, جو جتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھتا ہے, اس کی گاڑی پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے سکول اور یونیورسٹی کا سٹیکر. جو جتنا زیادہ اللہ سے محبت کا لیول رکھتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا اور حال حلیہ اتنا اللہ جیسے بندوں کا لگتا ہے, اللہ والے بندوں کا لگتا ہے. آپ کیسی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر سامنے والے کو اللہ یاد آ جائے. اب ہم سب اپنے اپنے حلیوں کو خود ویژولائز کر لیں. میرے حلیے کو دیکھ کر کسی کو اللہ یاد آتا ہے؟ یا میں کچھ اور بولوں, کون یاد آتا ہے؟ برٹنی سپیڈ یاد آتی ہے خدا نخواستہ, کون یاد آتا ہے؟ خود ہم دیکھ لیں ہم کس کیٹیگری میں. وہ آپ نے محاورہ سنا ہے نا بچپن سے, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم پر فٹ آتی ہے, ہم پر فٹ آتی ہے. ہم ویسٹرن کلچر کے دیوانے ہیں. ہمارے بچے اٹھتے بیٹھتے, یہ جو آج کل یوٹیوبرز نکل آئے ہیں, یوٹیوبرز کا پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا, سب بچوں کا پتا ہوگا. ہیلو بچوں, پتا ہے زید علی کو جانتے ہیں؟ وہ بھی یوٹیوبرز ہیں. ہی از ون آف دیم. خیر اور بھی ہیں یوٹیوبرز. کچھ لوگ ہیں یوں سمجھ لیں. کون بچہ بتائے گا یوٹیوبرز کون ہوتے ہیں؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ مجھ سے اچھا تو بچہ بتائے گا. کیا وہ بچوں کچھ بچے سرپرائز ہو گئے. بچوں میری بھی دو بچیاں ہیں. یوٹیوبرز کچھ لوگ ہیں جو اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا دو دو منٹ کی تین تین منٹ کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں. ایک لائنر ٹو لائنر ایک چھوٹا سا سکٹ بنا کر یوٹیوب پر ڈال دیا. اور آج کی یوتھ دیوانی ہے. کبھی آپ ان کا ویورشپ ہٹ دیکھیں, ان کی ویب سائٹس کریش کر جاتی ہیں اتنی ان کی ویورشپ ہوتی ہے. آپ کے بچے ان کو فالو کر رہے ہیں, آپ کے بچے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے ان کی لینگویج سیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے اسی طرح سے لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں. آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس دے کر کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے ہیں. گیجٹس دینا اگر آپ کی مجبوری تھی تو اس گیجٹ کو سکھانا اور اس کے ایٹیکیٹ سکھانا آپ کا فرض تھا. اگر اب تک نہیں سکھائے تو اب سکھائیں. چلیں بھائی کام کی جائے گا. جن کے بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ تو مائیں پھنس گئیں, اور جن کے بچے یہاں نہیں بیٹھے آپ گھر جا کر کہیے گا بچے ذرا کسی یوٹیوبر کی ویڈیو تو دکھاؤ آج. صحیح, ذرا پتا چلے گا آپ کو کہ یوٹیوبر کیا ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. میں نام نہیں لے رہی. اب میں زید علی پر اس پر کچھ کمنٹس نہیں کرنا چاہ رہی, ورنہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے کہ وہ بچوں کو اچھی باتیں سکھا سکے. میں اس کی ہر بات کو کنڈیم نہیں کرتی ہوں, میں بھی بہت شوق سے دیکھتی ہوں اس کو. ہاں لیکن یہ کہ ایک ایلیمنٹ مجھے اس کے اندر بہت اسٹرانگ لگتا ہے اور بہت نیگیٹو لگتا ہے. وہ جو اسٹرانگ اور نیگیٹو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے اولاد کے اندر سے ماں باپ کا عزت اور احترام کم ہو رہا ہے. صرف یہ بات کوئی اس بچے تک پہنچا دے تو اس کو احساس ہو جائے گا. وہ چاہے ریالٹی بتا رہا ہے. وہ بالکل صحیح بات ہے کہ بعض اوقات براؤن پیرنٹس جو ہیں, براؤن پیرنٹس کہتے ہیں نا ایشین پیرنٹس کو, براؤن پیرنٹس سے مجھے ہمیشہ براؤن بریڈ یاد آتی ہے. براؤن پیرنٹس اور براؤن بریڈ ایسے ہی حال ہے. تو وہ جو اس کا جو کہنا ہے وہ جو اس وقت حقیقت شو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے وہ کمی وہ خرابیاں وہ نیگلیجنس وہ ویکنسز ماں باپ میں ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ٹو سم ایکسٹینٹ مذاق اڑانے کی کیٹیگری میں آتا ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. دس از ون آف کبیرہ گناہ. آپ اس طرح کے ویڈیوز بنا کے ماں باپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ یوتھ کے اندر سے ماں باپ کی عزت ختم ہو رہی ہے. بچے کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, ہم انجوائے ہی تو کر رہے ہیں. جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں, جو بھی چیز آپ سنتے ہیں, یاد رکھیں وہ اپنا امپیکٹ چھوڑے بغیر نہیں رہتے. یہ بات لکھ لیں. آپ کہتی ہیں نا کہ لوگ آپ سے اگر کوئی کہے کہ دیکھیں زیادہ مارننگ شوز نہ دیکھا کریں, زیادہ ڈرامے نہ دیکھا کریں, یا آپ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ لے کر آتے ہیں, اب کہتے نہیں تو ویسے لگا لیتی ہوں, بائے دا وے بس چائے پی رہی ہوتی ہوں تو لگا لیتی ہوں, میں اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں لیتی. جو چیز آپ دیکھ لیتی ہیں, جو آپ کی آنکھوں سے آپ کے برین تک سگنل چلے جاتے ہیں, جو چیز آپ سن لیتی ہیں, آپ کے کانوں سے میسجز آپ کے نروس میں چلے جاتے ہیں, وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے, اور وہ آپ کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ضرور ہوتے ہیں. آپ کے اور میرے بچے جس چیز کو بہت بینائن سمجھتے ہیں اور صرف ہنسنے کے لیے ایز اے کمیڈین اس کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ اصل میں بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈسٹارٹ ہو رہا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اور سمجھ دے کہ وہ ان بچوں پر ان یوتھ پر اچھا امپیکٹ ڈالنے والا بنے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نام اس سورت کے اندر سورہ فاتحہ کو دیا ہے وہ ہے سب المثانی. ہم تا سے وہاں تک پہنچ گئے تھے. تا ایسے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے یہ دانتوں سے تھوڑی سی باہر آتی ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے یقیناً تم کو عطا کیا سب ان من المثانی سات دہرائی جانے والی, والقرآن العظیم اور قرآن عظیم. یہ بہت ہی پاورفل ورس ہے جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا سٹیٹس بتاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو سات دہرائی جانے والی و اور القرآن العظیم دیا, یعنی قرآن سے اس کو الگ کر کے مینشن کیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو صبح تسمیہ کا اصول بتایا تھا کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ الگ کر کے الرحمن الرحیم آیا ہے تو مقصد کیا ہے, اہمیت واضح کرنا. جب قرآن کے اندر سے سورہ فاتحہ کو الگ سے کر کے مینشن کیا گیا ہے تو مقصد کیا ہے, اہمیت واضح کرنا کہ اللہ نے تم کو ساتھ ریپیٹ کی جانے والی اور قرآن عظیم جو ہے یہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یا یوں اس کو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فاتحہ دی, along with فاتحہ قرآن عظیم دیا. اللہ نے تم کو اس کی ایکسپلینیشن دی. تو فاتحہ کی اہمیت آپ کے سامنے اس چیز سے آ رہی ہے. سبع المثانی کا مطلب کیا ہے, بار بار دہرائی جانے والی. سبع المثانی کو اگر آپ جی سات دہرائی جانے والی, سبع المثانی کو اگر آپ لٹرل میننگز میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو اپ, یعنی ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, یہ اس کا مفہوم بھی آتا ہے. المثانی کا مفہوم جو آتا ہے یہ آتا ہے فالو اپ کرنا, ایک چیز کے بعد دوسری چیز, ایک چیز کے بعد دوسری چیز. جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی جو آپ نے قیام اللیل یا تہجد کے بارے میں فرمائی ہے, اس میں بھی یہ مثانی کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا مختلف فارم میں آتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ تہجد کی نماز اور قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جیسا ہوتا تھا, یعنی رمضان کے مہینے میں وہی تہجد آپ کا قیام اللیل بن جاتا تھا اور باقی گیارہ مہینے میں وہی آپ کا قیام اللیل تہجد بن جاتا تھا, وہی گیارہ رکعت جو تھیں وہ آپ پڑھا کرتے تھے. تو آپ کی حدیث جو آتی ہے بخاری کے اندر اس میں آتا ہے آپ نے فرمایا مثنا و مثنا, یعنی کسی نے آپ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے, تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا, یعنی دو رکعت فالوڈ بائی دو رکعت فالوڈ بائی دو رکعت, اور آپ نے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو انلمیٹڈ چھوڑ دیا. تو اس پوائنٹ کے اوپر میں ایک بات آپ کو رمضان کے اینگل سے واضح کر دوں کہ بعض دفعہ آپ کو, بعض دفعہ نہیں میجورٹی آف دا ٹائم مسلمانوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم آٹھ رکعت تراوی کی پڑھیں یا بیس رکعت تراوی کی پڑھیں, ہم اسی میں ہی کنفیوز رہتے ہیں. اور اسی کنفیوژن میں جب بیس والے کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں کوئی خدا نہ خواستہ غلط کام کر رہے ہیں, اور جب آٹھ والے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا ثواب کم کر دیا. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت آتی ہے جس میں ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کیف صلاۃ اللیل یا رسول اللہ, رات کی نماز کیسی ہونی چاہیے, تو آپ نے فرمایا تھا مثنا مثنا مثنا, دو فالوڈ بائی دو فالوڈ بائی دو, اور آپ نے اس کو انلمیٹڈ انینڈنگ چھوڑ دیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے, سمپل سا اصول ہے, آپ آٹھ پڑھنا چاہیں آپ آٹھ پڑھیے, آپ بیس پڑھنا چاہیں بیس پڑھیے. ہم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہم آٹھ پڑھیں, ٹھیک ہے, سنت یہ ہے کہ آپ آٹھ پڑھیں. اب آپ کسی امام کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئیں جہاں بیس تراویاں پڑھی جاتی ہیں, آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس وقت نماز مکمل کی جب امام نے نماز مکمل کی, کس وقت نماز مکمل کی, جب امام نے نماز مکمل کی اس کو قیام اللیل کا ثواب مل گیا. جس مسجد میں آپ جا رہی ہیں اگر وہاں آٹھ پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ آپ آٹھ پڑھیے, جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں وہاں بیس پڑھی جاتی ہیں آپ بیس پڑھیے, جب تک امام اپنی نماز مکمل نہ کر لے. ہم انہی باتوں پر پھٹتے ہیں, یہ پھٹنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ آسانی کی باتیں ہیں. ظاہری بات ہے آپ اپنے نیبرہڈ کی مسجد میں جائیں گے نا, رمضان کا مہینہ ہے, دن آلریڈی اتنے لمبے ہیں, عشاء میں اور مغرب میں ٹائم اتنا کم ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے پریکٹیکل نہیں ہوتا کہ مسجد ڈھونڈے جو شاید ایک گھنٹے کے ڈسٹینس پر کہیں پر ہو جہاں پر آٹھ تراویاں پڑھائی جاتی ہیں, ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو آپ نے نیبرہڈ کی مسجد میں جاتے ہیں, اپنے نیبرہڈ کی مسجد میں جائیے, جو امام پڑھا رہا ہے اس کو فالو کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا کہ اپنے امام کو فالو کرو, اور جس نے امام کو فالو کیا اور اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑی جب تک کہ امام نے نماز مکمل نہیں کر لی اس کو قیام اللیل کا ثواب نہیں ملے گا. جی فرد, میرا آپ کو اگین ایک اور مشورہ ہے, میرا آپ کو اگین ایک اور مشورہ ہے. دیکھیں مستحب ہے, پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر آخری اپنی رات کی عبادت بنایا کرتے تھے. جیسے اللہ کے رسول کی روایت آتی ہے, فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْح, جب تمہیں صبح کا خوف ہو, فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ, تو ایک کے ساتھ اس کو وتر کر لو. ٹھیک ہے, مستحب ہے کہ آپ کی آخری عبادت وتر ہو. اب اس میں دو سوال اٹھتے ہیں رمضان کے حوالے سے. ایک یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم 20 تراویاں پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہیں وتر پڑھا رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے وتر پڑھیں یا چھوڑ کر آ جائیں؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ وتر پڑھ لیے تو کیا اس کے بعد ہم سحری تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے؟ پہلا سوال کا جواب سن لیجئے. اگر آپ مسجد چلی گئی ہیں اور آپ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے اس وقت تک جگہ نہ چھوڑی جب تک کہ امام نے نماز مکمل کر لی, اس کا مطلب ہے اس کا قیام اللیل کا ثواب لکھ لیا گیا. امام کی نماز اگر وتر پہ مکمل ہو رہی ہے, 20 رکعت پڑھانے کے بعد وہ 3 رکعت وتر کے پڑھا کے 23 رکعت پر مکمل کر رہے ہیں, آپ وہ مکمل کیجئے, آپ کو قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد بھی نفل ادا کر سکتے ہیں, وہ ویلڈ ہوں گے. مستحب ہے کہ آخری عبادت وتر کی ہو, لیکن ہم اس سے کیا ایک درمیان کا راستہ ڈرائیو کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جماعت سے پڑھنے کا اجر زیادہ ہے, زیادہ ہے نا, اور جب آپ درمیان میں سے نکلتے ہیں تو کوئی بہت اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا, بہت اچھا امپیکٹ نہیں آتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. حدیث موجود ہے کہ قیام اللیل کا ثواب اس کو ملے گا جس نے امام کے نماز مکمل ہونے تک ادا کی. واللہ عالم, واللہ عالم. جی تراوی آپ کی جو ہے نفلی عبادت ہے, آپ اسے گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں, آپ مسجد میں پڑھ سکتی ہیں. جی پلیز. چلیے الحمدللہ, اللہ تعالی ہم سب کو علم سے فائدہ اٹھانے والا اور باعمل مسلمان بنائے. لیکن پلیز آئندہ سے مجھے کوئی ایک جھنڈا نزیہ, ایک جھنڈا دکھا دیا کریں. ٹائمز آپ, جزاک اللہ خیر آپ کا ایکسٹرا وقت دینے کا, اور اس سے بھی زیادہ اللہ آپ کی صلاحیتوں میں اور صحت اور ایمان میں برکت دے کہ آپ میں سے کوئی ریسٹلیس نہیں ہوا, نہ آپ میں سے کوئی گھڑی دیکھ رہا تھا, کوئی گھڑی دیکھتا تو شاید میں بھی دیکھ لیتی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.